أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيسے آپ لوگ؟ الحمد لله. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 23 پارے کا آغاز کریں گے. چند باتیں پیچھے سے پارے کو ساتھ لیتے ہوئے، ہمارے پچھلے پارے یعنی پارہ نمبر 22 میں ایک آیت دیکھی تھی جس پہ غور و فکر تھوڑا سا مطلوب ہے، اور وہی ہمارے پچھلے پارے کی آیت تدبر تھی. آیت نمبر 32 سورۃ فاطر. ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو کر دیا جو چنے ہوئے تھے ہمارے بندوں میں سے. یہ ہے امت مسلمہ. اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو چنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی میں رکھے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے اس آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کیا فائر پروف ہونا؟ کیا بس اب جنت میں جانے میں اس کے اور کسی اور عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے ہر انسان جنت میں جانے والی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایک عمل سے تلتا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں لے جائے گا. لیکن صرف کچھ لوگ نسبتوں سے ہی اپنے آپ کو جنت میں لے جانے چاہتے ہیں. اس آیت نے انسانوں کے تین گروہ پیش کر دیے. کچھ تو ایسے ہیں کہ نام کے تو مسلمان ہیں لیکن نہ فرائض کی پابندی ہے اور نہ حلال حرام کا فرق ہے. ایسے لوگوں کو اس آیت میں ظالم لنفسی کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے گناہوں کی سزا یا تو اللہ سے معاف کروانی ہوگی یا پھر اس کی سزا میں کچھ عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا, اور اللہ نہ کرے کہ آپ میں ان میں سے کسی ایک میں سے بھی ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سے ایک بہت اہم نام العدل, وہ تو سراپا عدل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ساری زندگی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور بعد میں بھی اس کو موقع دیے جائیں گے. پھر آخر اللہ کار اپنی رحمت سے جب چاہے گا تو اس کو جنت میں لے جائے گا. بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اتقر رحمان, رحمان کے آزاد کردہ جہنمی, اور اس سے ان کو شرم آئے گی. اور بالآخر کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ ان کو اس ٹائٹل سے پاک کر دیں گے. کیونکہ جب کوئی جیل سے گزر آتا ہے تو بعض دفعہ لوگ اس پہ شک کرنے لگتے ہیں, اللہ کرے کہ میں آپ ان میں نہ ہوں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسٹ فار گرانٹیڈ مسلمان ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف شفاعت کی امید میں اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال میں چند موقعوں پہ کچھ رسمی نیکیاں کر لیں جس سے اللہ اور رسول کو خوش کر دیں, اور پھر اس کے بعد جو مرضی کریں. اور یاد رکھیے سارے ہائی جیکر اس میں ہیں, سو سو بچوں کے قاتل اسی میں آتے ہیں, جو اجتماعی یا انفرادی طور پر کسی بھی ظلم کا شکار ہوتے ہیں. پھر دوسرے ہیں وہ منہ مقتصد, بیچ کی راہ والے, خلط و عملاً صالحاً و آخر سیجیہ. کچھ لوگ ہیں جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے بھی نہیں چھوڑتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے برے عملوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. یہ بیچ کے درجے میں رہیں گے, اور یہ ہیں وہ لوگ جو اصحاب الیمین کہلاتے ہیں, جن کو جنت کی میڈیم کلاس کے لوگوں میں رکھا جائے گا. دنیا میں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہر معاملے میں ہم سب سے اوپر ہوں, پہنے تو سب سے اچھا پہنیں, کھائیں تو اچھا, لائف سٹائل ہو تو اونچا. تو وہ پھر تیسری قسم کے لوگ ہیں, منہم سابقم بالخیرات باذن اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے لیے وقت سے پہلے تیار رہتے ہیں, جو صرف حرام سے نہیں مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو صرف فرائض کی حد تک جیتے ہیں, بلکہ یہ فرائض سے اوپر اٹھ کے عظیمت کے راستے پہ جیتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اپنی ہدایت کی فکر ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت کی فکر ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے انصار بن کے اپنی ذاتی زندگی کے تقاضوں سے اٹھ کے اوپر لوگوں کے دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیں جو بھاگ کے جنت میں پہنچ جائیں گے, اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو پھر السابقون الاولون کہا گیا ادھر بھی, اور اسی طرح سورت واقعہ میں آپ جا کے آگے پڑھیں گے کہ کیسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بالکل اپنے قریب رکھے گا. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قریب گھر بنائیں گے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے وعدے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انہی میں کر لیں. چند سیکنڈ خاموش رہ کر آپ سب کو موقع دیتی ہوں ان رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں سے, اور جو نئے نئے آپ کو نیکی کے کام روز یہاں بتائے جا رہے ہیں گاہے بگاہے, ابھی نیت کیجئے. یہ آپ کو دے نہ دے آپ ان سے مانگ کر اگلے کورسز کے لیے سائن اپ کیجئے. یہی ہے سابقم بالخیرات ہونا. یہ آپ سے کچھ ذکر کرے نہ کرے آپ خود پوچھئے کہ بتائیے کہ ہم اپنے مال کو کہاں لگائیں, ہم اپنے وقت کو کہاں لگائیں. سمر آ رہا ہے, ہم اپنے آپ کو اور اپنی بچیوں کو کہاں لگائیں. ہم سارا سال بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہمیں بھی کچھ پڑھائے. آپ خود بھڑ بھڑ کر اپنے لیے نیکیوں کے کام لے لیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ 22واں پارہ کیا تھا. مجھے تو کل پڑھانے کے بعد بھی ایسے ہی احساس ہوا کہ پھولوں کا ایک گلدستہ تھا, اور اس میں سے بس ہم نے کچھ پھول چننے کی کوشش کی جتنے بھی ہم اپنے وقت اور اپنی صلاحیت سے لے سکے. تو انہیں میں سے چند چیزیں اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کی روشنی میں آپ کے سامنے ہیں. پہلی چیز کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین تھے, قیامت تک کے لیے اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ رسول بن کر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. ان کے ہاتھ پہ اس دور کے جتنے بھی لوگ حضرت عیسیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں آج, وہ سب بھی مسلمان ہوں گے اور خود کو اسلام پہ لائیں گے. لہٰذا اپنے عقائد کی بالکل وضاحت کی ضرورت ہے. پھر ہم نے اس بارے میں عورتوں کے بناؤ سنگھار, گھر سے باہر جانے آنے اور اسی طرح محرم اور غیر محرم کے سامنے آنے جانے کی حدیں دیکھی تھی. بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى, حقیقت یہ کہ عورت کے مزاج میں ہے بننا ٹھننا. وہ عورت عورت ہی نہیں ہے جس کو بننے ٹھننے کا شوق نہیں ہے. آج اس کو بھی ایک بے وقوفی سمجھ لیا گیا, اگر کوئی عورت زیور پہنے کہتے بے وقوف ہیں, پینڈو ہیں. آج کون زیور پہنتا ہے؟ ہم سونا نہیں پہنتے, ہم تو گولڈ پہنتے ہیں. وہ ایک پتلا سا چھوٹا سا ڈراپ, کیونکہ غیر مسلم وہی پہنتے ہیں, ہمیں بھی وہی اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی جو ڈریس کوڈ ہے آج کی یوتھ کا, اس پہ سونے چاندی کے زیور تو اچھے بھی نہ لگیں. پینٹوں سے کون میچنگ کرے گا اور ٹراؤزرز کے ساتھ کون میچنگ بندے پہنے گا؟ تو یاد رکھیے, یہ عورت کا حق ہے. ایک مرد کے لیے ایک عورت میں جو کشش ہے وہ اس کی نسوانیت کی ہے, نہ کہ مردانگی کی ہے. آج کے جو تربیت اولاد کے نسخے ہیں اس کے اندر یہ چیز بالکل مٹا دی گئی ہے کہ بیٹے کو بیٹی اور بیٹی کو بیٹا بنا کر پالا جائے. آپ دیکھیے کہ کسی مرد کو آپ دیکھ کر وہ جھمکے پہنا ہو کیسا لگے گا, میکسی پہن کر آ جائے تو اچھا لگے گا. بس جس طرح مرد عورت والے حال حلیے میں, ساڑی میں یا کسی گھاگرے چولی میں آ جائے تو برا لگے گا نا, اسی طرح جب ایک عورت بھی مرد کا رنگ ڈھنگ اختیار کرتی ہے نا, تو وہ اتنی بری لگتی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا ذہن بن چکا ہے نا کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے اور یہ بیکورڈنیس ہے. تو کیا کہا, بنا کرو, تبرج کرو, لیکن اس کا اظہار نہ کرو. دور جاہلیت کے طریقے سے اس کو ریلیٹ کیا گیا. ہم ماڈرن سمجھتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ تو جاہلیت کا طریقہ تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ یاسین میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, جب بہت عرصے تک قوموں کو کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آتا, تو یاد رکھیے وہاں غفلت کیسے دبیس اور اندھیرے پردے چھا جاتے ہیں کہ جس کے بعد پھر دل بھی سخت ہوتے ہیں. مکہ والوں کا حال بھی کچھ اسی قسم کا تھا. اللہ نے انہی کو بنیاد بنا کر کہا, اور مجھے تو ایسے لگتا ہے آج ہماری اپنی امت کا یہ حال ہے. ہیں تو بہت سارے اللہ کے حکم سے بتانے والے, لیکن شوق اور ذوق کی کمی ہے. پھر اسی طرح سے سورت فاطر میں ہم نے ایک حسرت دیکھی تھی, اے اللہ ایک بار ہمیں جہنم سے نکال, ہم وہ عمل کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. تو جواب ملے گا, ولم نعمرکم ما یتذکر فیہ, کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کرتے, جبکہ تمہارے پاس نصیحت بھی آ گئی, ڈرانے والا بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس حسرت سے بچا لے. پھر ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, علم ہے ہی خشیت الہی کا نام. کل علم وبال علی صاحب, ہر علم اپنے صاحب پہ وبال ہے, الا ما عمل به, سوائے اس علم کے جس پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی خشیت دے دے. اور اسی طرح یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگو تم فقیر ہو اور اللہ غنی بھی ہے, تعریف کیا گیا. اور اسی طرح سے پھر وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, جو بھی تم اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے وہ سب تمہیں واپس ملے گا. جیسے آپ کسی کی شادی میں دے آتے ہیں نا, کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے گھر شادی آتی ہے تو وہ بھی دے جاتا ہے. اور رواج تو یہی ہے کہ چاہے ایک روپیہ بڑھا کر دے, ایک سو پہ ایک لگا کے ہی دیں گے. تو انسان اتنا ایک سے ایک بڑھا دے تو اللہ کتنا دے گا, جبکہ وہو خیر الرازقین. اور پھر آیت تدبر. یہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز آپ ریڈنگ مٹیریل کے پیج سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہر دن, لیکن یہ سلائڈس کی صورت میں بنتی ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ, اس کو امید کرتی ہوں کہ ریڈنگ مٹیریل جو ایوری ڈے کے پیج کے اوپر ہوتا ہے اس میں سے دیکھیں, اور ایک ایک پہ غور و فکر سے انشاءاللہ ہمارا رابطہ اس بارے کے ساتھ دوبارہ سچ جڑ جاتا ہے. اب چلتے ہیں سورت یاسین خاص طور پہ, اور اس کے اندر پھر 23 پارے کا شروع. یاد رکھیے کہ سورت یاسین قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. عموماً لوگوں کے گھروں سے جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے لیا بھی جائے تو یہ صفحے پورے قرآن پاک کی نسبت زیادہ استعمال کیے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا کوئی چھو منتر ہے؟ کیا یہ جادو ٹونا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے چیزوں کو اہمیت دی ہوئی ہے. اس پوری سورت کا جو ٹاپک ہے نا آج کے پارے میں آپ کو اس کا رنگ دکھے گا, نہ صرف یہ کہ سورت یاسین میں بلکہ سورت صافات اور سورت سوات اور کچھ حصہ سورت زمر کا بھی. اور وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد. پورے پارے میں سے آپ یہ آیتیں ڈھونڈتے جائیں, میرا گمان ہے کہ 20 سے زیادہ آیتیں جمع ہو جائیں گی, اور آپ کیجئے گا بھی. کیونکہ حقیقت ہے کہ جب تک ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. ایک ہے فکر, ایک ہے خوف, ایک ہے امیدیں, جنت جہنم, ایک ہے یاد, تذکر. جیسے کوئی اپنا یاد آتا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو ہر وقت آخرت یاد آتی رہتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ہر وقت اس دنیا سے زیادہ اگلی فکر ہے؟ اولئک هم المفلحون ہیں وہ, کیونکہ بالآخرتی یوقنون ہیں. جب آخرت کی یاد سے دل جڑتا ہے نا تو یاد رکھیے گا, اس کے بعد پھر بندہ اس دنیا سے زیادہ اگلی دنیا میں رہتا ہے. ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے, میں یہ کھانے تو لگی ہوں لیکن اس کا میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, میں یہ پہننے تو لگی ہوں لیکن میرے اس پہننے سے اگلی دنیا میں کیا فرق آئے گا, میں یہ منہ سے چند لفظ تو بولنے لگی ہوں, یہ چٹ چاٹ تو کرنے لگی ہوں, یہ میرے فون پہ ایک میسج آیا ذرا اس کو رپلائی تو کرنے لگی ہوں, لیکن میری آخرت پہ اس کا کیا اثر ہوگا. اور ایک اور لکھ لیجئے بڑا خوبصورت نقطہ, اس کے بعد تو آپ بھی خواہش کریں گے کہ اللہ میرا یہ رشتہ مضبوط ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد کے بعد دنیا کے غم بھول جاتے ہیں. دنیا کے غم بڑے نہیں لگتے, آ جائیں تو بندہ مسکراتا ہے زیر لب, اللہ ذرا مجھے دکھا دے, غیب کے پردے میں سے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے انسان کہ بھلا وہاں میرے اس دکھ اور تکلیف اور اس غم کے بدلے میں جو وہاں درجے بلند ہونے والے ہیں وہ کیا ہوں گے. چھوٹی سی مثال, ایک باپ اپنے چند بچوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہے کہ چلو سیر کروا دوں. اب وہاں دیکھتا ہے تو زمین پہ چھوٹے چھوٹے چیونٹے, مکڑیاں, چیونٹیاں, اس کو کیا غم لگ جائے گا کوئی چیونٹی میرے بچے کے پاؤں پہ نہ چڑھ جائے, کوئی چیونٹا میرے بچے کو کاٹ نہ لے. بچے شاید انجوائے کر رہے ہوں لیکن وہ وہاں پریشان ہوگا کہ ہائے میرے بچے, ہائے میرے بچے. اتنے میں دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئے. اب مجھے بتائیے اس باپ کا سب سے بڑا غم کیا ہوگا, چیونٹیاں, چیونٹے, مکھیاں, مچھر؟ نہیں, اس کو پورا جنگل شیر دکھے گا. وہ جدھر دیکھے گا اس کے تصور میں شیر ہوگا. کیا ہوا؟ شیر کی آواز نے چیونٹیاں بھلوا دیں. یہ شیر ہے فکر آخرت, یہ ہے یاد آخرت, یہ ہے واپسی کا سفر, اور یہ چیونٹیاں چیونٹے یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے دنیا کے غم ہیں. ہم انہی میں کھو کھو کے ہلکان ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بچہ جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں کہ اس بیچارے کے 10 نمبر کم آئے, 10 آ جاتے تو یہ ٹاپ کر جاتا, یہ نہیں پتہ کہ وہی بچہ آج فجر کی نماز پڑھے بغیر چلا گیا ہے. اور کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. بات سمجھ گئے؟ پھر ایک اور اثر پڑتا ہے فکر آخرت اور یاد آخرت, آخرت کے رشتے کے جڑنے کا, اور وہ کیا ہے کہ جب آپ آخرت سے یا آپ کو اس گھر کی یاد پورا وقت ستاتی رہتی ہے نا, آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, بدلے گا. میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں, اور اس وقت اس کو صرف لفظ رشتے پہ رہیے گا. دیکھیے شادی سے پہلے ہمارا کتنا رشتہ ہوتا ہے اپنے میکے سے, بھائی بہن, ماں باپ, دادی پھپھی, جو بھی گھر میں ہوتے ہیں, ہماری کل کائنات وہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ روتی بھی جاتی ہیں کچھ بچیاں شادی کے دن, ایک دن, دو دن, پہلا پھیرا, دوسرا پھیرا, وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ماں کہتی ہے تم مجھے یاد ہی نہیں کرتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے گن گانے والی تھی, اب وہ اپنے سسرال کے گن گاتی ہے, آپ کے گھر میں ایسے, میرے گھر میں ایسا. اور ایک وقت آتا ہے بچے بھی, شوہر, گھر, تاری کی اتنی ذمہ داری ہیں, کئی کئی دن تک ماں کو فون بھی نہیں کر پاتی, کیا ہوا وہ اپنے گھر کے رشتوں کو نبھانے لگ گئے. آپ اور میں اگر اس آخرت کے رشتے کو نبھا لیں گے نا, تو یاد رکھیے ایک جملے کے بعد آگے چلتی ہوں, اور وہ کیا ہے کہ پھر آپ کا علم آخرت فکر آخرت میں ڈھل جائے گا. ہمیں صرف یہ علم نہیں رہ جائے گا کہ ہاں جہنم میں آگ ہے, یہ ہے وہ ہے. ہمارا ابھی یہ حال ہے, صحابہ کو فکر آخرت تھی, پھر وہ واقعی یہاں بیٹھ بیٹھ کے رویا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ رشتہ بہت پیارا جڑ جائے. اور آپ کو میں کچھ پوائنٹس تو بول دیا کروں گی, باقی آپ نے خود پورے پارے میں سے ڈھونڈنے ہیں. ایک اور رشتے پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے آگے جا کر سورت سوات میں, اور وہ ہے شراکت کا رشتہ, پارٹنرشپ ریلیشن شپس. جہاں آیت آئے گی وہاں کروں گی تو زیادہ مناسب ہے کہ جب ہم دو تین لوگ کسی ایک چیز میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے کیا پلس مائنس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کی حق تلفی سے بچائے. پھر اس بارے میں جس ایک نبی کے اوپر آپ کی بار بار نظر جائے گی وہ داؤد علیہ السلام ہے, تو پرسنالٹی آف دی پارا داؤد علیہ السلام. کیسے اللہ نے دین اور دنیا کی دولت سے نوازا تھا, لیکن ان کی عبادات کیا تھیں اور ان کے روزے کیا تھے, کچھ پیچھے سنے آپ نے, باقی آج پڑھیں گے. اور پھر ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دیں. چند جھلکیاں اس بارے کی. پہلی بات ہے کہ دین کے راستے میں نکلیں گے تو مشکلیں تو آئیں گی, ان میں حق بات کہنے سے نہیں رکنا. دیکھیے ایک جملہ لکھ لیجئے کہ جس طرح اللہ نے اچھی بات پہ اچھے کاموں پہ جنت کے وعدے کیے ہیں نا, اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کے راستے میں مشکلات کے وعدے بھی کیے ہیں. تبھی تو سورۃ عنکبوت میں آپ پڑھ چکے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہ بات ان کی غلط فہمی کی ہے. پھر ہم سیکھیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر اس کام سے بچنا ہے جس پر کل یعنی آخرت میں ندامت ہو. اس کو تو پلے سے باندھ لیں, گینٹھا باندھ لیں. پھر توحید صفات کو سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن صفات کا مالک ہے انہیں کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کرنا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ شرک پھیلتا ہی تب ہے جب اللہ والی صفات ہم دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں. مثال دے دیتی ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی ہے نا, تو گویا کہ اللہ تک جانے کے لیے بزرگ جو ہیں یہ سیڑھی کا کام کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم نے اللہ کو عام مخلوق سے جوڑ دیا. تو ایسی مثالیں نہیں دینی اللہ کے لیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ان پر یقین رکھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جب نیک اور بد الگ کیے جائیں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورۃ یاسین میں ہم پڑھیں گے, تو اس وقت میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا. نام اور شہرت دینے والی اللہ کی ذات ہے, اللہ کے کام کرنے ہیں تاکہ نیک لوگوں میں ہمارا نام باقی رہے. ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی. پھر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو توحید کی دعوت دینی ہے. اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. دین کے راستے کی مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دے گا. باطل عقائد کی تردید کرنی ہے اور عقیدہ درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے, زندگیوں میں برکت دے دے, ہمیں ہر خرابی سے بچا لے. چلیے آپ ترجمے کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور سورۃ یاسین کو دیکھیں گے. واقعہ شروع ہو چکا ہے. سورۃ یاسین ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی تھی جن کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب کے بھرے ہوئے تھے. باپ دادا کے نام پر جو رسم و رواج اور چیزیں ان کی زندگی میں آتی تھیں اس کے نام لے لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں مول لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک ایسے شخص سے ان کا تعارف کروایا کہ جس نے دور سے آ کر انبیاء کرام کی تصدیق کر دی, اور حقیقت یہ ہے کہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے. قریب والے لوگوں کو اکثر بات سمجھ نہیں آتی جبکہ دور والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. مکہ والوں ہی کو دیکھ لیجئے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کہنے کی بات ہوتی ہے ان کے اندر لگائے اور 100 کچھ لوگ ہاتھ میں آتے ہیں. لیکن دور سے ایک پیغام آیا ایک حج کے موقع پہ, پھر اگلے سال پھر پیغام آ گیا. پہلے سال 6 تھے تو دوسرے سال 72 لوگ تھے. ایک بیت اقبا ہوئی تو اگلے سال دوسری ہو گئی، اور جب انہوں نے دل و نگاہ نچھاور کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، پھر بدر آئی کہ احد آئی کہ خیبر آئی یا تبوک تف کا سفر آ گیا، پھر انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ سنت ہے اللہ کی. ہمارے بڑوں کی باتیں بہت اچھی ہوتی تھیں، چاہے وہ اتنے بڑے لکھے نہیں تھے. کہتے تھے چراغ تلے اندھیرا. آج بھی چراغ جلا کے دیکھیں، ارد گرد روشنی کے حالے ہوں گے، اس کے بالکل نیچے اندھیرا ہوگا. یہ باتیں اس بات کی دلیل تھی. اللہ نے پھر نبی کو مکہ سے نکال دیا. تو ذرا سا یہ سورت یاسین کو اس اینگل میں پڑھیے. ہم ان تین چار آیتوں کو پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں جو واقعے کی بنیاد ہے، آیت نمبر 12 سے، جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. میں پیچھے سے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ دہرا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب سے کہا اس نے، ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا، تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور وہ خود بھی ٹھیک راستے پر ہیں. اب اس بات کی کنٹینیوشن ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. شروع ہوتا ہے یہ پارہ آیت 22 سورہ یاسین. ٹاپک لکھیے گا آیت 22 سے 32 تک، 22 سے 32. حسرت ہے ان بندوں پر، یا حسرت نللی بات. اور اس میں ہم ایک مرد مومن کی خیر خواہی دیکھیں گے. کیا کہتا ہے؟ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یاد آخرت، آخرت سے رشتہ جوڑتا ہے لوگوں کا کہ دیکھو تم نے اسی طرف جانا ہے جدھر تم مجھے بھیجنا چاہ رہے ہو. اور اب توحید کے دلائل، اللہ کی عبادت کرنے کی وجوہات. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش مجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچا سکے. پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. یہ ہے شہید کا مقام، مرتے ہی سیدھا جنت میں. یاد رکھیں، شہید برزخ کا وقت قبر میں نہیں گزارتا، جنت میں گزارتا ہے. کہنے لگا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں. وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا دیے گئے. ایسے بندوں پر افسوس، یا حسرت علی العباد. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پہ افسوس کرے تو پھر اس میں اور کیا ہوگی. یا حسرت علی العباد، بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی. بہت ہی خوبصورت رکوع ہے. جب تین رسولوں کو لوگ جھٹلا چکے تو دور سے ایک شخص آیا، خیر خواہ تھا. اس نے آ کر لوگوں کو وارن کیا کہ ان رسولوں کی ناقدری نہ کرو، ورنہ تمہاری پکڑ آئے گی. قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں اس شخص کا نام ہمیں حبیب ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخ قوم حیم و مین. زندگی میں بھی اس نے اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی. اصل میں یہاں جو بات ہے نا وہ کیا ہے کہ سچا ایمان جب اندر آتا ہے نا تو بندہ چپ نہیں رہ سکتا. لکھ لیجئے کہ ایمان چپ نہیں رہتا, ایمان گونگا نہیں ہوتا, ایمان بولتا ہے, ایک ایک عمل سے بولتا ہے, ایک ایک رویے سے بولتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ حبیب نام کا یہ شخص جو ایمان کی دولت سے بھرا ہوا تھا یہ خیر خواہی کا سنسیریٹی کا سمبل بن گیا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اپنے اندر ہدایت آئی تو دوسروں کی ہدایت کی فکر لگ گئی. دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں ہے. اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو, یہ بڑی بری بات ہے, وہ تم سے کیا مانگتے ہیں کبھی سوچا؟ آج اگر ہم بھی کبھی بیٹھ کر سوچیں تو صحیح. دیکھیں دنیا میں تو ہر بندہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے محنت کرتا ہے. مارکیٹنگ کی دنیا سے جا کر پوچھ لیجئے. اور وہ شوکیسوں کے پاس ہیلو ہائے بائے کہتی خواتین جو ڈیوٹی فری شاپ میں سے گزرنے والوں کو اسمائل بیچتی ہیں, پیسے ملتے ہیں, آئیے اور ایک اسمائل لیجئے اور پھر آئیے اور کچھ خریدیے, یہ پرفیوم ٹیسٹ کر لیجئے, اس کو فری لے لیجئے اور آئیے دیکھیے. یہ تو دنیا میں ہو ہی رہا. کبھی آپ نے سوچا کوئی شخص ہمیں دین کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ کیا اس کو پے ملتی ہے؟ کیا اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ کیا اس کے گاہک بڑھ جائیں گے تو اس کا بزنس چمکے گا؟ یہ بات جس کو سمجھ آ گئی اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بھی ویسا بننا نہ چاہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے وہ کیا ہے کہ تبلیغ کی حکمت. توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس مرد صالح نے انتہائی حکیمانہ انداز اختیار کیا. انہیں مخاطب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر رہے, وما لی لا اعبدو, اپنے پہ لینا چاہیے, یہ دوسروں کو زیادہ اپنا لگتا ہے. چڑ نہیں ہوتی جب آپ کہتے ہیں نا آپ ایسے آپ ایسے, آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا, تو اگلا کہے گا کیا مطلب؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نا ہم ایسے آج ہمارا یہ حال ہے تو دوسرے تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ جملہ جو پارے کے آغاز میں ہے کتنا خوبصورت ہے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا, اور ان کی عبادت کروں جنہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا, جنہوں نے نہ مجھے پیدا کیا. یہ ہے وہ جملہ جو عبادت کی روح بنتا ہے. آپ اور میں نماز کیوں پڑھیں؟ آج بھی ایک بڑی پیاری بھولی سی سسٹر تھی, مجھے اس کے بھول پنے پہ پیار آ رہا تھا, شکل سی لگ رہی تھی کہ سیدھی سادی, اور خود ہی بول اٹھی کچھ نہیں پڑھی بھی. میرے پاس آئی کہنے لگی باجی جی رمضان میں تو نماز پڑھ لیتی ہوں, رمضان کے بعد میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. اتنے اوپنلی تو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا جیسے وہ بیچاری اپنے بارے میں بتا رہی تھی. کہتی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میں نے کہا آج کل پڑھتی؟ کہتی آج کل پڑھ لینی ہوں. تو میں ان دسوں میں کی کراؤں؟ پھر میں نے اس کو چند چیزیں بتائیں. یہ ہے جواب, وما لی لا اعبد الذی فطرنی. میں نے کہا لسٹ بناؤ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے. کہتی پڑھی لکھی کوئی نہیں. میں کہا کوئی گل نہیں, پڑھی لکھی ہون دی ضرورت ہی کوئی نہیں. انگلیوں پہ گنتے جاؤ کہ اللہ نے کیا دیا ہے, اس کی نعمتوں کا احساس تمہیں اس کے آگے جھکا دے گا. اور وہی لہی کی تر جاؤن, یہ دوسری بات. دو چیزیں آپ کو مجھے اللہ کا عابد بناتی ہیں. ہم اللہ کے آگے یا کا ناب ادو کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دو چیزیں ہیں, ایک اس کی دی ہوئی نعمتیں اور دوسرا الہی ترجون. جس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے نماز پہاڑ ہے, اس کے لیے روزہ تو سزا ہے, حج تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی جرمانہ ہو. تو یہ اپنے اندر لائیے, اپنے بچوں میں, اپنے چھوٹوں میں, جن کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے, نمازوں کی طرف بلانا ہے, پہلے ان کو اللہ کی قدرتیں اور اس کی چیزیں دکھائیں. اور یہ پتہ چلتا ہے الہی ترجاؤن سے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. کوئی شتر بے مہار نہیں ہو تم, کوئی رسیاں توڑائی بھی بکریاں اور گائے بھینسیں نہیں ہو تم اس دنیا میں کہ آؤ منہ مارو اس کو, تنگ کرو اس کو, ستاؤ اس کے کھیت کو, اجاڑو اور اس کے بعد مرتے ہی وہ تمہیں جنت میں لے جائے. ایسا نہیں ہے, آج بھی وہ تمہارے قریب ہے, تمہارا اس سے رابطہ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے مرنے کے بعد تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے ایمان کا برملا اعلان, یہ بھی بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا ابھی ہم کیوں برے بنے, ہم خا لوگوں کو یہ لوگ لوگ لوگوں سے جو ڈر گیا وہ اللہ کے کام کا بندہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ باتیں سمجھانے کے بعد اس نے کافروں کے بھرے مجمع میں پوری جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کیا. آج تو بڑا آسان ہے, میں بھی ایک دفعہ کہوں نا لا الہ الا اللہ کہیں, سب کہیں کہ گونجے گا یہ ہال. لیکن اس وقت جب سارے مخالف ہوں اس وقت یہ اعلان یہ جرت کی بات ہے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میرا پروردگار بلکہ ہمارا, کیا پتہ چلا جیسے وہ میرا رب ہے ویسے ہی تمہارا ہے, اور میں اس پر ایمان لا کر کوئی غلطی نہیں کر رہا, اور تم یاد رکھو کہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کرتے ہو. پھر ایک مائنڈ میپ دیکھیے گا کہ تبلیغ کے اصول کیا ہیں. آپ کو ادھر سے کیا دیکھتا ہے, سب سے پہلی چیز ہے خلوص, پھر درد دل. جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے اور درد دل نہیں, تین دفعہ تو اللہ کے نبی کی بھی صفت پڑھ چکے نا, کل بھی پڑھی تھی کہ آپ لوگوں کے غم میں گھلتے جا رہے ہیں, لا اللہ کا باخ نفس کا, تو اپنے دل میں درد پیدا کیجئے, ہائے یہ جل جائیں گے, ہائے یہ کھپ جائیں گے, ہائے ان کو آگ چھوئے گی, ہائے یہ سانپ بچھوؤں کا شکار ہوں گے. بس یہ احساس پھر آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. پھر دوسری بات ہے کہ جو تعلیم پیش کریں سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوں. کوشش تو کرتے رہیے نا, کوئی نہیں کہتا کہ 100% کر لیں گے, لیکن اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ بیچارہ کوشش تو کر رہا ہے ہو نہیں رہا. آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں صفائی کرو, چلو اپنے کھلونے اٹھاؤ, وہ ایک اٹھاتا ہے, دو اٹھاتا ہے, تیسرا گر جاتا ہے, تیسرا اٹھا رہا ہے, چوتھا گرتا ہے, پانچواں گرتا ہے. آپ کو اور پیار آتا ہے, جا میرا بچہ میں اٹھاتی ہوں. وہ بیچارہ تو کرنے میں اور بگاڑ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کپڑا لاؤ اس کو صاف کرو, وہ صاف کرنے میں اور پھیلا دیتا ہے. اللہ کو بھی پتا ہے آپ کی میری طاقت کتنی ہے, اس کو سب پتا. ہمیں اگر اپنے بچوں کی بے بسی اور ان کی کیپیسٹی کا پتہ ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ بالکل اس کو پتا ہے. تو لہٰذا حکمت سے بات کیجئے, پھر دلائل سے بات کیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے اور کیا سیکھا. ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے, آخرت سے رشتہ, بولیے, حق بات کرنی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ باعزت لوگوں میں شامل کر دے. شفاعت کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے آگے جب جھکنا ہے نا, تو اس احساس اور جذبے کے ساتھ جھکنا ہے کہ اللہ آج کے بعد کبھی مجھے کسی اور کے راستے میں, اور یہ سر جو تیرے آگے جھک گیا اس کو کسی اور راستے میں نہ جھکانا. لیکن اب دیکھیے کہ اس کی اتنی درد مندیوں کے باوجود لوگوں نے کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. اور اس کی روح کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ کبھی ان کو پتہ لگ جائے نا کہ تو نے مجھے یہاں دیا کیا. یہاں بھی فیل تو کیجئے, مرنے کے بعد بھی درد ہے. لوگوں نے مار دیا, کہتے کوئی بات نہیں مار دیا, لیکن ان کو ذرا میرا انجام دکھا دے, اس کو دیکھ کر ہی یہ مان جائیں کہ میرا راستہ سچا تھا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپس نہیں آتی, چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو, ورنہ وہ فوراً سے آ کے بتاتا. یہ کیوں کہتا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. اور اس میں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے کہ دین کے کام کرنے کے بعد جو دل کو خوشی, سکون, اطمینان ملتا ہے, اس کا اظہار لوگوں سے کرنا چاہیے. وہ فائدے, کوئی خواب, کوئی حقیقت, کوئی ایسی چیز جو بندے کو واقعی لگے کہ جب سے اللہ کی طرف آئی ہوں میری زندگی میں یہ آیا ہے, تاکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اللہ کے اس دین کی طرف لے آئے. تو یہ ریاکاری نہیں, یہ دکھاوا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ اس کا دوسروں کو رغبت دلا دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ریاکاری سے بچاتے ہوئے اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بنا دیں. اس کے بعد دیکھیے آیت 33 سے 50, اللہ کے وجود کی 6 روشن نشانیاں جمع کرتے جائیے گا, آپ کو اس میں مل جائیں گی. جن کو رب نظر نہیں آتا ان کو اس رکوع کو پڑھ لینا چاہیے. وآیت لہم الارض المیتۃ, پہلی نشانی تو آپ کے ارد گرد ہی بڑی ہے. کھیتوں کو دیکھتے جائیں, زمینوں کو دیکھتے جائیں اور اللہ کو یاد کرتے جائیں. کیسے؟ اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں. کل یہاں سے اٹھ کر ہم ایک جگہ گئے, وہاں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا, تو راستے میں کیا دیکھا کہ گندم کٹ چکی ہے, اور مجھے کچھ جگہ ایسی لگی جیسے وہاں آگ لگی ہوئی ہے نا, جیسے جلایا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جو تھے میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ گندم کاٹتے ہیں. اب ذرا کٹ گئی نا, तब करना क्या होता है कि जो नीचे जड़ें थी वो भी तो करनी, उसको जला दिया और उसके बाद आप उसके ऊपर हल चला रहे हैं, तो ये सब जो सिट्टे और जो बची खुची चीज़ें हैं ये मिट्टी में खाद बन जाएगी। मैं सारा रास्ता सोचती रह गई, यही अल्लाह के दीन में होता, पिछले लोग खाद बनते जाते हैं, अपनी मेहनतें, अपनी कुर्बानियाँ, अपनी हिजरतें, अपने वक्त में जो किस्से थे काम कर 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 करके, और वो आगे चले जाते हैं और उनके बाद नई फसलें तैयार होती हैं। अबू हुरैरा की मेहनतें याद कर लीजिए, इमाम बुखारी की कर लीजिए, आइमे कराम की कर लीजिए, ये आज खाद बने हुए हैं। तो ये इल्म इतनाम हुआ पड़ा, दुआ करें हमें भी अल्लाह खाद बना के इस दीन के बहार के खेत में अल्लाह ताला हमें खपा दे। लोगों की तो लाशें और उनकी डेड बॉडी कब्रों में जाती है और फिर पता नहीं कौन खाता है और कौन नहीं खाता, और मैं मिट्टी को इतने करीब से देख रही थी कि अल्लाह इस मिट्टी में तूने क्या ताकत रखी, बड़ी बड़ी चीज़ों को खा जाती है। नॉर्वे में भी ऐसे ही होता है, पत्ते इतने गिरते हैं करोड़ों के अतबार से, एक सीज़न में पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं। अब वो पहले गिरते हैं कुछ ही सूखे उठाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं, फिर ऊपर बारिशें शुरू होती हैं, अब ये बर्फ़ जब पड़ती है सर्दियों में ना, वो सारे पत्ते अंदर चले जाते हैं। हम जब देखते हैं तो पत्ते होते हैं लेकिन ऊपर स्नो, और जब ख़त्म होती है तो वो सब घुल के मिट्टी में मिट्टी और अगले साल का बीज बन चुके होते हैं। कभी किसी ने बीज नहीं डाले लेकिन जूं ही सब्ज़ा फूटता है हर रंग के फूल निकल आते हैं जो पहले सालों में थे। आपको मुझे आज खाद बनना, और इन बंजर ज़मीनों में आपकी मेरी खून पसीने की कमाइयाँ, मेहनतें, वक्त और जज्बे डलेंगे, फिर इस दीन के पौधे पे बहार आएगी। जब खाद बनने के लिए तैयार नहीं होते ना लोग, तो वहाँ कौमें बंजर रह जाती हैं। खाद बनने के लिए अपना वजूद ख़त्म करना पड़ता है, ये तो नहीं हो सकता कि आप अकड़े भी रहें और खाद भी बने, उसके लिए तो फिर ऊपर हल चलते हैं। अल्लाह हमें मेहनत की आदत डाल दे, और यही निशानी थी, अल्लाह कह रहे गौर करो, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करवा रही हूँ इसमें। और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बाग पैदा कर दिए, जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और इसको इनके अपने हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्र गुजारी नहीं करते। वो पाक है साथ जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, खास ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, खा उनके अपने नफ्सों में हों, हाँ वो चीज़ें जिन्हें वो नहीं जानते। यहाँ देखिए जोड़ों की बात है, दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, रात का दिन, सुबह का शाम, दुख का सुख, खुशी का गम, एक चीज़ जोड़े से पाक है और वो अल्लाह की ज़ात है, कुल हु अल्लाहु अहद। इसी तरह देखिए कि इससे एक सबक क्या मिलता है कि ये दुनिया, अगर दुनिया है तो इसका भी तो कोई जोड़ा है ना, इसका जोड़ा क्या है, जोड़ा समझते हैं, दुनिया का जोड़ा आखरत है, ये है फिक्रे आखरत से रिश्ता। ये दुनिया अगर बनी है तो फिर इसका जोड़ आखरत में जुड़ेगा तो ये पूरी होगी, वरना ये दुनिया पूरी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये दुनिया में हम कर करा के सब कुछ चले जाएं और आगे हमारे कुछ भी ना हो। फिर फरमाया ताकि लोग इसके फल खाएं और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्र गुजारी नहीं करते, ये हो गई बात। फिर इसके बाद देखिए एक और चीज़ पे गौर व फिक्र है, और वो है इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच निकालते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। आज इस पे गौर कीजिएगा, मैंने कल रात को भी किया, आप अगर ईशा की नमाज ओपन में पढ़ें, ज़रा सुपर सोचा करें देखकर, ये सब अंधेरे में कैसे चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ दिख रहा था। और स्पेशली सहरी के वक्त अगर आपको टेरेस में ही चले नमाज का मौका मिल जाए, आप आसमान पे देखकर इस आयत को सोचिए, ये कौन सी ज़ात है जिसने इतनी बड़ी छतरी डाल दी काले रंग की, अल्लाह ताला कहते हैं ये हम डाल रहे हैं। इसी तरह अल्लाह लोगों के गुनाहों पे मगफरत की छतरी डाल देते हैं। ये पूरी कायनात आपका मेरा उस्ताद है, एक एक चीज़, और सबसे बड़ी बात देखिए हरकत में बरकत है, कैसे आइए देखिए। और सूरज के लिए जो मुकर्रर रहा है वो उसी पर चलता रहता है, कोई मस्तियाँ नहीं करता, हमें कोई कह भी दे तो हम अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, फितरत के मुताबिक काम करता है। ये है मुकर्रर करदा ग़ालिब बाइल्म अल्लाह ताला का, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। اس میں کیا ہے بھائی؟ آپ کی میری زندگی لائف سپین اسی پارے میں آپ کو دکھاتے ہیں دو چیزیں، کہ کیسے چاند چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے اور پھر بڑے کے بعد دوبارہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان نطفے سے بچہ اور بچے سے بڑا، بڑے سے پھر دوبارہ بچہ بن کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہر چیز جو عروج کی طرف ہے اس کو زوال بھی ہے، اور جو چیز آج زوال میں ہے کل اس کو عروج ملے گا. تو حرکت میں ہے ہر چیز. آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ لوگ کہتے تھے زمین ساکن ہے، کبھی کہا سورج گھوم رہا ہے، پھر کہا نہیں چاند گھوم رہا ہے، کبھی کہا نہیں کچھ بھی نہیں گھوم رہا. اللہ تعالیٰ نے تجری لی مستقر لہا، ہر چیز گھوم رہی ہے. آپ دیکھیے یہ سورج ایک بڑی گلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے، اور وہ گلیکسی بھی گھوم رہی ہے، زندگی گھوم رہی ہے. آپ سورج اور مختلف کہکشاؤں کے فاصلے دیکھیں، آپ کے کیلکولیٹر کے زیرو 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 ختم ہو جائیں گے. اس سے بھی زیادہ دور یہ فاصلے ہیں ایک ایک گلیکسی کا دوسری سے. اتنی بڑی کائنات میں آخر میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ میں کہاں کھڑی؟ اور اگر میں کچھ نہیں تو میرے غم کیا ہیں، اور میرے غم نہیں تو میری خوشیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے. ایک سائنٹسٹ تھا، راک اس کا نام تھا، اس نے 20ویں صدی کے شروع میں یہ چیز ثابت کی تھی کہ اس کائنات میں ہر چیز جوڑے کی صورت میں، الیکٹران اور پروٹون. اور قرآن نے یہ 1400 سال پہلے سے بتا دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمیں سائنس بھی نظر آتی ہے. اور پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہر چیز گھوم رہی ہے، ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے. یہ اخلاص ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو مرکز بنا کر دین کے کام کرتا ہے، وہ کبھی مستقل مزاجی سے کام نہیں کر سکے گا. شروع کرے گا پھر چھوڑے گا، ادھر سے ہٹے گا ادھر جائے گا، ایک ذائقہ چکھے گا پھر دوسرے میں جائے گا، ایک کے نقش نظر آئیں گے تو دوسرے میں جائے گا. اور اصل میں پیچھے بات کیا ہے کہ مرکز غلط ہے. جب آپ کو اللہ کے گھر اور فکر آخرت کی یاد آ جاتی ہے نا، آپ سر ڈال کے اپنے حصے کا کام کرنے لگتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے، کسی نے اس شخص کو کہا تھا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ رسول سچے ہیں، حبیب خود ہی آیا تھا نا. اگر آپ کا مرکز سچا ہو نا، فوکس سیدھا ہو، ہائے میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں نے اپنے مرنے سے پہلے جینے میں اس کی تیاری کرنی ہے، پھر سب ختم، پھر نخرے بھی ختم. مجھے عزت ملی کہ نہیں ملی، میری بات مانی کہ نہیں مانی، مجھے یہ پروٹوکول میری اس سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی، میری اس سے کیمسٹری نہیں ملتی، اس سے میری فزکس نہیں ملتی، یہ باتیں نہیں. پھر بندہ کہتا چپ کر کے اٹکے رہو. اللہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، ایک مرکز دے دیے، بس اس پہ جڑ کے اپنی آخرت بناؤ. یہ اچھے ہیں تو میں بھی اچھی ہوں، یہ برے ہیں تو میں نے برا نہیں بننا. یقین کیجئے کہ جس وقت آخرت کی یاد آپ کے دل میں رہے گی نا، جتنی دیر آخرت سے آپ کا رشتہ قائم رہے گا نا، دار آخرت کی یاد، آپ دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں. اور آپ ہر وقت لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈیں گے، ان کی خامیاں نہیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر بات کرنے میں زیادتی ہو گئی تو ان کی بجائے میرے اندر برائی ثابت ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کائنات میں ایک اور چیز، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے. کبھی ایسا سوچا، دیکھا کبھی آج تک؟ اتنے سال ہو گئے دنیا کو بنے ہوئے، اس میں آپ کو بھی آئے بڑے سال ہو گئے، کہ سورج تھا اور ساتھ ہی چاند بھی آ جائے، اور چاند تھا تو سورج بھی آ جائے. نہیں، وہ تو قیامت کا دن ہوگا، جمیع الشمس والقمر، سورج چاند اکٹھا نہیں آتا، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، ایک ہی آربٹ ہے سب کا، کوئی جھگڑا نہیں، شراکت کی ہوئی. اس ایک آسمان کتنے سیارے اور ستارے شیئر کر رہے ہیں، ہمارے اندر شیئرنگ کیوں نہیں ہے؟ ذرا سا دو لوگوں کا پہ کام پہ بٹھا کے دیکھیے. میں نے تو اتنے تلخ تجربے کیے ہیں اس بات پہ کہ میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنا. آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے لوگ. اردو میں کہتے ہیں کہ ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. یاد رکھیے، شراکت برداشت کر جانا یہ بھی بڑے حوصلے والوں کا کام ہے. انا ہوگی تو نہیں ہوگا، ضد بازی ہوگی تو نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں اپنا نقصان کر لیں گے لیکن تمہارا فائدہ نہیں ہونے دیں گے. دعا کیجئے کائنات سے ہم یہ سیکھ لیں, ایک پروجیکٹ پہ, ایک فیلڈ میں 10 لوگ بھی کام کریں, ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں. آج ہمارے دینداروں میں دیکھ لیجئے, ایک دیندار گروہ دوسرے دیندار کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اللہ معاف کرے, دنیا دھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی اچھا کام ہوگا, اور دوسرے دیندار کہتے ہیں ضرورت کیا تھی, یہ تو تفرقے ڈال دیے, یہ تو آپ نے پھوٹ ڈال دی, یہ تو آپ نے ایک نیا نام اناؤنس کروا دیا. دیکھیے یہ سارا ختم ہوگا اگر آخرت کے گھر کی یاد ہوگی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, اور آگے جا کر بھی صرف مجھے آپ کو میرے آپ کے عمل کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کائنات میں شیئرنگ ہے, تم بھی شیئرنگ کے ساتھ چلو, خوش ہو. دیکھیے کسی شہر میں وبا پھیلتی ہے, اللہ نہ کرے یہاں پھیلے, آپ میں جتنی سسٹرز یا آپ جتنے بردرز اس شہر میں ڈاکٹرز ہیں ان سب کو بلا لیا جاتا ہے, فوراً آئیے, سب کی ضرورت ہے, مریض آ رہے ہیں, یہ ہو گیا, وبا پھوٹ گئی, اوور برڈن ہوں گے نا, تھکے ہوئے ہوں گے نا, اوور نائٹ ڈیوٹیز پر مجبوری ہے, ایمرجنسی ہے. کیا وہ ڈاکٹرز دوسروں کو بھی مریضوں کا علاج کرتا دیکھ کر خوش ہوں گے کہ پریشان, نہیں نہیں میں نے سب کا علاج کرنا ہے. جس کا تو نظر کوئی مال پہ یا اپنے فائدے پہ ہوگی یا نام کریڈٹ لینا, وہ تو کہے گا سارے میرے ہی پاس آ جائیں تاکہ لوگ کہتے شہر میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کے پاس لوگ خوشی سے جاتے ہیں. اور جس کو اس شہر کی صحت اور اس کی خیر مطلوب ہے وہ کہے گا میں اس کو دوائی دوں یا تم دے دو, دعا کرو یہ ٹھیک ہو جائے. بس سیدھی سی بات ہے, سچا دیندار وہ ہے جو دوسرے دیندار کو کام کرتا دیکھ کر کہتا ہے اللہ اس کو جزا دے, اس نے میرا کام ہولا کر دیا, میں تو اتنے سال میں اتنا نہ کر سکا, میں تو یہ نہ کر سکا, میں وہ نہ کر سکا, اور اگر میں نے کر بھی لیا اور اگر اب یہ اس میں آ کے اور رنگ ڈال دیتا ہے تو اللہ یہ میرا بھائی بندہ ہے. یہ کائنات آپ کو مجھے سکھاتی ہے, سورج آتے ہوئے نہیں کہتا چاند کو لو پکڑو تمہاری باری آ گئی ہے, میں جاتا ہوں, مصیبت میں آیا ہوتا تمہیں بھی ضرور آنا تھا, لڑ رہے دونوں اور ہم دنیا والے بےچارے, نہ دھیرا نہ روشنی, پتہ چلے رات نہیں آ رہی, دن نہیں آ رہا, بولو واپس میں دونوں لڑ جھگڑ رہے ہیں آج گلی گلی دین کے نام پہ, یہ تو میں لڑائی جھگڑے, ایسے لگتا ہے کہ جنت اتنی سی ہے, بس چھوٹی سی ہے اور اس میں نے جانا ہے اور دروازہ بند کر دینا ہے اندر سے. ایسا نہیں ہوگا. کائنات آپ کو مجھے وسعت قلبی بھی سکھاتی ہے, اعلیٰ ظرفی بھی سکھاتی ہے. اللہ آج دین کے نام پر ہمارے دلوں میں وسعت قلبی پیدا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کے ساتھ دین سیکھنے والا بنائے. آپ دیکھیں ہر بندے کو اللہ نے مختلف خوبی دی ہوتی ہے, سچ ہے, اور کیا ہر بندے میں ہر خوبی ہو سکتی ہے؟ آپ جنرل ڈاکٹر تو بن جائیں گے سبھی, نزلہ زکام کھانسی پوڑی دے دی, سرخ گولی دے دو, کالی دوائی دے دو, لیکن ENT کون ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اور ڈینٹسٹ کون ہوتا ہے؟ اور کارڈیالوجسٹ کون ہوتا ہے؟ یہ کیوں اسپیسیفک ڈاکٹر صاحب بنتے ہیں؟ اس لیے کہ جنرل تو سب ہیں, لیکن ہر بندہ کارڈیالوجسٹ نہیں بن سکتا, ہر ایک نیورولوجسٹ نہیں بن سکتا. کوئی دماغ ٹھیک کرے گا لوگوں کے, کوئی دل ٹھیک کرے گا, کوئی ان کی نبضیں دیکھے گا, کوئی اس کی آنکھیں دیکھ کرے گا, کوئی آنکھ کے دانت دیکھے گا, کوئی بری بات نہیں ہے. دین میں بھی ایسے ہوتا ہے. اوور آل امت مسلمہ ساری کی ساری دائی دین ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس. لیکن اللہ نے ہر بندے کو مختلف فیلڈ دے دی, کوئی پیپل پرسن ہے تو کوئی کہہ لیجئے کہ کمپیوٹر پرسن ہے, تو کسی کو دماغ فک میں چلتا ہے, تو کسی کا وراثت میں چلتا ہے, تو کسی کو گرامر اچھی لگتی ہے, خوش ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اس کائنات سے سبق سیکھ سکیں. پھر دیکھیے, اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں, اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے, پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ بچائے جائیں گے, لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں, اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کون سی کشتی کی بات تھی؟ کشتی نو, کیا پتہ اس میں کیا نشانی ہے, کیونکہ جب اللہ کہہ رہے غور کرو تو ہمیں تو کرنا پڑے گا. اس میں یہ نشانی ہے کہ اخلاص والی کشتیاں بچ جاتی ہیں, چاہے وہ کیلوں اور کانٹوں سے ہی بنی ہوئی کیوں نہ ہو, اور تکبر بھرے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں چاہے ان کے اندر ہر خوبی کیوں نہ موجود ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے وعدوں پہ اعتبار کیا، اللہ نے ان کی کشتی کو چلا دیا اور آگے سے آگے پہنچا دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج دین کی جو کشتیاں ہلکی پھلکی تیر رہی ہیں ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ پھر ایک اور نشانی، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں کوئی ایسی نشانی آتی ہی نہیں جس سے یہ بے روحی نہ برتتے ہوں۔ یہ شکوہ ہے اللہ کا، اتنے مصروف ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے نشانیوں پہ غور کا۔ آپ دیکھیے اس رکوع میں سوچ رہی تھی کہ ہم صرف 2 یا 3 منٹ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، لیکن جب نشانیوں پہ غور کیا تو 6 نشانیاں پوری نہیں ہونے پہ آ رہی۔ کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے پاس دل ہے اور غور و فکر کرنا آتا ہے آپ کو، تو آپ کے لیے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر نشانی موجود ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لوگ سوچتے نہیں، بارش ہوئی کیوں ہوئی، موسم کا ہی رونا روتے رہیں گے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کو دیکھتے رہیں گے، کیچڑ ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، آندھی چل گئی، آندھی چل گئی، مٹی پڑ گئی، مٹی پڑ گئی، ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے سردی، ہائے سردی۔ اللہ کہتے ہیں غور کیا کرو، کیوں، کیسے کمزور کشتیاں بچ گئیں، اور منزلوں پہ اگر تم بخیر اتر جاتے ہو تو یہ اللہ کا سہارا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ زندگی کی کشتی ہموار ہو یا ڈول رہی ہو، چلتے ہی جانا ہے اللہ کے آسرے پہ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے ان کشتیوں کو۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، لگا دے میرا بیڑا پار، آگے میں نہیں بولتی، آپ خود سن لیں اگر کبھی سنا ہے تو۔ مشرکانہ ترین، جس کو میں کہہ سکتی ہوں قوالی، اور موسٹ فیمس، میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، اگر آپ نے نہیں سنی تو اللہ نہ کرے کبھی سنیں۔ کیا کوئی انڈین گانا شرک سے بھرا ہوگا جو کسی بزرگ کے نام لے لے کر لوگ روتے ہیں کہ میری کشتی کو پار لگا دو، بس اتنا ہی سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں غور و فکر والا بنا دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود بھی کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یہ بھی دیکھیے لاجکس دینے والے، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ ہے موت کی آخری جھٹکا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسرافیل لکمہ بنا کر سور کو منہ کے پاس لگائے بیٹھے ہیں، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ تو کیا پتہ چلا اس پورے حصے میں، آیت 33 میں دیکھیے زمین کی نشانیاں تھیں، پڑھ لیجئے، کیسے یہ اناج اگتا ہے، پھر جانور کھاتے ہیں، ہم سب سے اچھا حصہ کھاتے ہیں، جانور سب سے ناقص کھاتے ہیں، ہم گندم کھاتے ہیں، وہ بھوسی کھاتے ہیں، لیکن وہ بھوسی کھا کے دودھ دے دیتے ہیں، ہم گندم کھا کر بھی فائدے کے نہیں بنتے۔ پھلوں میں سے دیکھیے، ہم پھل کھاتے ہیں، بکریاں جو ہیں وہ پتے کھاتی ہیں، اونٹ، بھیڑ، بکریاں پتے کھاتے ہیں، وہ اس کے بعد کتنا کچھ دیتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ چاند کی مختلف شکلیں ہیں، پہلے کیا ہوتا ہے، یہ ڈے 2 کا چاند، ہوتے ہوتے یہ بیچ میں دیکھیے 13, 14 اور 15 فل مون، بدر، شروع کے دنوں میں ہلال کہتے ہیں، یہ بیچ کے 3 دنوں کو بدر کہتے ہیں، اور یہ جو درمیانے ہیں ان کو قمر کہتے ہیں۔ یہ ہے آخری ڈے 28 کو دیکھیے، یہ ہے کل عادل اور جون، ایک مڑی ہوئی ٹہنی کھجور کی آرچ، بس چاند ایسا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ اور آپ کے ہمارے پاس ادھر تو اتنا سا چاند دکھتا ہے نا، میں 2-3 دن پہلے بھی دیکھ رہی تھی، اور ابھی ظاہر فل مون گزرا ہے نا کچھ دن میں، آپ کو یہ چاند ایسے دکھتا ہے کہ اگر اپنے اندازے سے دیکھیں تو بڑے سائز کی پتیلی کا ڈھکن، اور اب ناروے میں چاند دیکھیں تو بڑی دیگ جتنا بڑا دکھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ ہے۔ یعنی بلا مبالغہ اگر میں کہوں کہ یعنی جب سردیوں میں چاند دیکھیں، فرق ہوتا ہے، سائز کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جب فرسٹ ٹائم مجھے ظاہر ہے کہ قریب سے دیکھنا پڑا تو ایسے لگے کہ میں اس کو یوں پکڑ لوں گی جیسے یہ میرے اوپر شینگلر لگا ہوا ہے، اتنا بگ چاند ہوتا ہے، اور اتنا چمکتا ہوا کہ نظر نہیں ٹکتی اس پہ، آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں، یہاں غبار ہے، یہاں اونچا ہے نا، वो ऊपर है तो आसमान खुद ही नीचा दिखेगा ना, जैसे पहाड़ों पे जाके आपको लगता है कि आप बादलों में फिर रहे हैं, ये कौन कर रहा है सब कुछ, ये अल्लाह की ज़ात है। फिर आप देखिए कि इसमें हठ धर्मी की बात थी, बहाने बनाते हैं, जब खर्च करने को दिल नहीं करता ना, कहते अगर अल्लाह ने नहीं इनको दिया तो मैं क्यों दूँ, अल्लाह खुद दे लेता इनको, ऐसी बातें ज़ाहर बड़ी अक्लमंदी की लगती हैं जी। मशीयत है, मशीयत का सहारा उस वक़्त लिया जाता है जब जुर्म अपना होता है। फिर आप देखिए क़यामत की बातें आ रही हैं आगे भी, तो यहाँ सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत इस हाल में आएगी कि दो आदमी अपना कपड़ा बिछाए बैठे होंगे, वो इसकी सौदेबाजी और कपड़ा लपेटने से भी फारिग ना होंगे कि क़यामत आ जाएगी, और आदमी अपनी ऊँटनी का दूध लेकर चलेगा, अभी इसको पिएगा भी नहीं कि क़यामत आ जाएगी, और कोई आदमी अपना हौज लेप रहा होगा यानी लिपाई कर रहा होगा, फिर अभी इसका पानी पिया भी नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी, और एक आदमी खाने का लुकमा मुंह की तरफ उठाए होगा और अभी खाया नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। जी बुखारी किताब रिकायक, रिकायक कहते दिल का नरम होना, रिक्कत रिक्कत कल्बी, रुक्कत भी इसी से ही है। क्या पता चला हमने इससे सीखा, अल्लाह की रोशन निशानियों से सबक लेना है, बोलिए, बुरे अंजाम से बचने की दुआ करनी है, अल्लाह की रहमत की वजह से ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना है, फरियाद सिर्फ अल्लाह से करनी है, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, सिर्फ अल्लाह की ताबेदारी करनी है, जो रिस्क उसने दिया उसमें से खर्च करना है। चलिए अब ज़रा सूरह यासीन का वो हिस्सा सुन लीजिए जो आखरत के घर का रिश्ता आपका जोड़ेगा। इतनी उदास करने वाली ये सूरत है, क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने मरने वालों के करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़ा करो, अगर ये रिवायत है ना तो उसमें कोई बात है। अब हमें ये तो नहीं पता कि जब हम मर रहे होंगे तो कोई पढ़ेगा भी कि नहीं, और पता नहीं वो पढ़ेगा तो हमारी उस वक़्त दर्द और तकलीफ़ से कैफियत क्या होगी, आज गौर कर लीजिए। हमने बहुत कुछ मरने वालों के लिए रखा हुआ है, हालांकि जिंदों को ज़्यादा हक है कि वो पढ़ लें। टॉपिक लिख लीजिए, सूर फूकने से लेकर हाजरी और हाजरी से जन्नत तक, 51 से 67। वनुफी खफ सूर फ़ाइज़ाहुम मिन अल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। तो सूर के फूकते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। ये जो लफ्ज़ है ना यंसिलून, जब मैं इसको पढ़ूँ तो मेरे जहन में आता है कि जैसे तस्बीह का की गिरह खुल जाए तो दाने पे दाना गिरने लगता है, इसी तरह एक एक करके कब्रें फटती जाएंगी और लोग अपनी कब्रों से तेज़ी से निकलने लगेंगे। सोचिए हम कहाँ मरेंगे, आज तो हमने आखरत के घर को याद करके ही जाना है। सोचें ज़रा आप, मैं बहुत सोचती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे रहती हूँ, जिस मुल्क में कदम रखती हूँ या जब जहाज़ में सवार होती हूँ तो मैं ये सवाल करती हूँ, और जिस दिन घर से निकलूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने वापस आना नहीं, वहाँ रहते हुए जो मर्ज़ी करूँ, जिस दिन आना होता उससे कह लें कि आखिरी दो चार दिन मेरा दिल करता है घर के एक एक कोने खुदरे ड्रॉ चीज़ों को ठीक कर दूँ, क्योंकि अगर मैं ना आई कोई और मेरी जगह आ गया तो वो कहेगा कैसा घर छोड़ कर गई थी। एक दफ़ा ज़रूर ख्याल आता है जब घर से निकले ना, ज़रूर याद आता है कि आपने आना है कि नहीं आना, ये नहीं पता, जहाज़ में बैठे एक लफ़ा ज़रूर आता है, पता नहीं उतरना भी है कि नहीं उतरना। तो ये आपको मुझे आखरत की घर की याद दिलाएगा। आप कहते हैं दुनिया में घर घर, कहाँ है घर हमारा, किसी का घर नहीं है, ये तो सिर्फ हम सब ने रेंट पे ली हुई जगह है छोटी छोटी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कब्रों से उठेंगे, आप इमेजिनेशन में लाएँ अपने आप को, बहुत गहरी नींद सोते हैं ना और एकदम कोई आवाज़ आ जाए, क्या हुआ क्या हुआ किसे का, इसीलिए कहते हैं ना सोते बंदे को एकदम नहीं घबराना उठाना चाहिए, इसीलिए शायद आज की उम्मत सो रही है तो इसको आराम आराम से उठाने की ज़रूरत है, एकदम भी उठाएं तो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया आज, घबराहट होगी उस दिन, कहेंगे हाय हाय हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था। नोट करें लफ्ज़ रहमान कितनी बार आ रहा है इसमें, और रसूलों ने सच सच कह दिया था, अब क्या फ़ायदा ज़िंदगी में तो मुँह मुहरी करते रहे रसूलों से, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। हाजिरी का वक्त अब رول کال لگے گی سب کی. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. کوئی ظلم نہیں ہے. اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایک ایک لفظ پہ غور کرے نا تو بندے کو سمجھ آتا ہے. جو کیا وہی بھرو گے. لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. اب آگے ذرا سنیے جنتیوں کا خوبصورت انجام. ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ اکبر. یہ آیتیں بہت پیاری ہیں. ان کے پاس کہیں اگر ہیں تو سناتے ہیں آپ کو. اکثر ہم بیٹھے ہوں جب رات کو بھی سونے لگے تو وہ چلاتے ہیں. ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. سوچے, خواہشوں کی بات نہیں ہے, دعاؤں کی بات نہیں ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ہے نا ریزورٹ, کسی بہت پیارے ریزورٹ کا منظر ذہن میں لے آئیے. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. جنتیوں کا میزبان اللہ ہوگا اور کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم. رحمان اور رحیم یہ دو نام سورت یاسین میں بار بار آ رہے ہیں. تو جب آخرت کی یاد ستا جاتی ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کرنے والے بنیں. ریڈی ہے تلاوت؟ چلائیے پھر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
اللہ اکبر. اس آواز کا سوز محسوس کیا آپ نے؟ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھیجیں گے ساتھ آج کے ریڈنگ میٹیریل میں. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے گھر کی یاد دلا دے, وہ رشتہ جڑ جائے, یہ دنیا ساری کی ساری بھاڑ میں جائے. آپ کو تھا کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. ہم نے اپنے خاندان میں چند بہت قریب کی ڈیتھ دیکھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانے والے, ہر وقت انہی کے غم کے شکار. لیکن جب بیماری کی شدت بڑھی تو آخری دنوں میں کہتے تھے ان بچوں کو دور لے جاؤ. کوئی پوچھتا بھی تھا کہ بچوں کا کیا سوچا, کہتے اللہ کے حوالے. جب میں نے آپ نے اس دنیا سے جانا ہے مجھے کچھ بھی نہیں یاد رہے گا, یہ چھوڑیے وہاں جانا کہ اگر یہاں سے اٹھ کے میں نے کراچی جانا ہو تو مجھے آپ کی کوئی نہیں پرواہ رہے گی, مجھے فکر یہ ہوگی کہ میرا جہاز نہ چھوٹ جائے. کتنا سفر کرتے ہوئے آپ اس چیز سے سیکھتے ہیں, جانے والے کی نظر آگے ہوتی ہے. جن کو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ روئیں دھوئیں جو مرضی کریں, آپ کہتے ہیں میں جا رہی ہوں. جس دن آپ نے میں نے اس دنیا سے جانا ہے, دعائیں دعا کیجیے کہ یہ سلام اس وقت آ رہے ہوں, سلام قولا من رب رحیم. اس دنیا میں اللہ سے راہ و رسم بڑھا لیجئے, یہاں سلام دعا رکھیے اللہ سے. یہ صرف رمضان کا کھیل نہیں ہے, اتنا تو کبھی کبھار کسی سے سلام رکھا ہو تو وہ تو پھر تعلقات خوبصورت نہیں ہوتے. چلیے اب دوسری کہانی سنیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ. اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے قول و اقرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. شیطان تو تم میں سے بہت ساروں کو بہکا چکا, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا. اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ, ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. سوچے ذرا کتنا بولتے اپنی صفائی میں. کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل اور دوسروں کی برائیوں کے بہترین جج ہوتے ہیں, اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں زبان بند, زپ دا ماؤتھ. اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے, اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے. سوچیں اگر اب بھی آنکھیں بند ہو جائیں, یعنی نور چلا جائے, کچھ نہیں دکھے گا, گھر کیسے جائیں گے؟ یہاں سے ٹپ ٹپ اتر کے وہاں گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے؟ اور گاڑی میں سے اتر کر کیسے ٹپ ٹپ کرتے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ آنکھیں اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے. پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے, لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے, پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے. یہ مہر کب لگے گی؟ جب ابتدا میں مشرکین قیامت کے دن جھوٹ بولنے لگیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورۃ الانعام 23 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ کہے گا چپ، ان کے منہ کو بند کرا، اب بولنے کی طاقت ختم. پھر اللہ ان کے جسم کو طاقت دے گا، ہاتھ بولیں گے جس سے برے کام کیے ہوں گے، پاؤں بولیں گے جس سے بری طرف گئے ہوں گے. گویا کہ اقرار اور شہادت کے دونوں مرحلے طے ہوتے جائیں گے. یہ فتح القدیر میں آپ روایت جا کر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو کرنسی لے کر جائیں گے کل اسی سے خریداری ہوگی. جنہوں نے دنیا میں طویل روزہ رکھا ہوگا وہ وہاں مزے کریں گے، کھاؤ پیو. جنہوں نے دنیا میں حسرتیں پالی تھیں اللہ وہاں ان کو نعمتیں دے گا، اور جو دنیا میں ہر خواہش پوری کرنا چاہتے تھے ان کو وہاں زنجیریاں ملیں گی. اور آپ نوٹ کریں کہ ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف بولیں گے. کہیں گئے اور بچہ آپ کے خلاف ہی کچھ بول دے، آپ کا اپنا بچہ کہہ دے گھر میں ماما بابا میں لڑائی ہو رہی تھی، ابھی دادی نے ماما کو ڈانٹا تھا، اور سب کے بیچ میں جا کے بول دے دل کرے گا اس کو جا کر خوب دھلائی کروں، اپنا بچہ اچھا نہیں لگے گا. تو اس وقت یہ ہاتھ یہ پاؤں ہمیں اچھے لگیں گے جن کو پکڑ دے. یاد رکھیے اسکینرز ہیں، یہ دیکھیے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا ایسے وہ اسکین کرتے ہیں، اب اسکین قیمت ویمت سب اس کے کوالٹی کوڈ بار کوڈ سب اندر چلا جاتا ہے. یہ آپ کے میرے صفحے ہیں، یہ آپ کی میری زندگی کی کہانیاں وہاں جا کے کھلیں گی، اس دن لگ پتہ جائے گا. کسی نے کہا کیا دنیا یومن ولنا فیہا صومن، یہ دنیا ایک دن کی اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے، تو آ کیجیے اس دنیا میں روزہ رکھ لیں. چپ کے روزے، صبر کے روزے، غیبتوں سے روزے، بہتان سے روزے، خواہشوں سے روزے، منہ سر لپیٹ کر گزر جائیے اس دنیا سے. کیونکہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، اس دنیا سے ایسے گزر جاؤ جیسے نہ تم کسی کو جانتے ہو نہ کوئی تمہیں جانتا ہے. ورنہ اگر پاؤں پسار کے چلو گے تو یاد رکھو وہاں جا کر بڑی مشکل ہوگی. چلیے کچھ باتوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں. شیطان کی پیروی نہیں کرنی، جہنم کا ایندھن بننے سے پناہ مانگنی ہے، اعمال صالح کرنے ہیں، جنت کی طلب میں نیکیوں کو جمع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے گمراہیوں سے بچا لیا، اپنے اعضاء کو اپنے لیے گواہ سمجھتے ہوئے ان کے شر سے بچنے کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے دیکھیں 68 سے 83، ٹاپک لکھیے گا یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے یہ نصیحت لے لے اور جس کا دل نہیں کرتا وہ موجیں کرے. آگے جا کے لگ پتا جائے گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ کیسے بچے کی طرح پھر بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں نہ تو ان کی مدد کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باز لشکر بنے ہیں. بس آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں مل رہی ہیں. ہم ان کی چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر یکا یک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، اور ہم نے اس کے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا دانا و بینا ہے۔ اور دیکھیے سورت پوری ہوتی ہے کس خوبصورت آیت پر، انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون۔ پھر وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کن فیکون کا مالک، تو کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ خود پلٹنے کی فکر کی جائے اس سے پہلے کہ بار بار کوئی آپ کو کہے کہ پلٹ جاؤ۔ آپ نوٹ کریں سورہ یاسین میں پلٹنے کی باتیں، رجوع کی باتیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سورت میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل دیکھیے گا۔ آیت 68 پہ یہ مائنڈ میپ، پہلے بچہ بیبی لیٹا ہوا، کرالنگ، گرتا پڑتا چل رہا، یہ بھاگ رہا، یہ جوانی ہے، یہ ادھیڑ عمر ہے، اور پھر تیسری ٹانگ لگ جاتی ہے اسٹک کی صورت میں، یہ ہے ننکس خف الخلق یا فلا تعقلون، عقل بھی ماری جاتی، بچہ بن جاتا ہے۔ ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ بتاتی تھیں کہ ان کے سسر جب بوڑھے ہو گئے ارزل عمر میں، تو کہتی تھی کہ اکثر گھر میں ہم ان کو ڈھونڈتے تھے کدھر گئے، تو کہتی تھی کہ کہاں سے ملتے تھے، بچوں کے کمرے میں میرے بچے کے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے تھے بیٹھ کر۔ یہ ہے بندہ کہاں سے چلتا اور کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں ہم نے چھپائیوں کی بات پڑھی ہے آیت 72 میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانوروں کو مسخر کیا، کچھ خوراک کے کام آتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، دودھ بھی دیتے ہیں، کچھ انسان کی سواری ہے، گھوڑا، خچر، اونٹ، اور کتنے بڑے ہوتے ہیں انسان سے یہ، قد میں بھی بڑے، وزن میں بھی بڑے، کیسے اتنے سے بچے کے ہاتھ میں رسی باندھ کے پکڑا دو، اونٹ اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے اللہ آپ سے مجھ سے۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، بٹھاؤ تو بیٹھ گیا، کھڑا کرے تو کھڑا ہو جائے، کھانے کو دے تو کئی کے دن کا کھا لے، اور نہ دے تو کئی کے دن تک پانی کا گھونٹ نہ پیے۔ پوچھئے کیا اور میں اور آپ ایسے مسلم ہیں، اور اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اور ایک واقعہ بھی آتا ہے مردوں کو زندہ کیے جانے کا، ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد جلا کر اس کی راک کو سمندر میں بھیج دیا جائے، آدھی سمندر میں بہا دی جائے اور آدھی تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ نے ساری راک کو جمع کیا اور کہا کن، کن کی زندہ ہو گئی۔ پوچھا تو نے یہ کیا کہا، یعنی یہ بڑی عجیب سی تو وصیت کر کے آیا، کہنے لگا تیرے خوف نے، یہ ہے دار الآخرت کی فکر۔ اچھا، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ آسن البیان پہ اسی آیت کی تفسیر میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے۔ چند باتوں کا سوال کیجئے خود سے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ رب کائنات کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں؟ ہر چیز کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کی سب چیزیں اس نے میرے لیے مسخر کر دیں، کیا میں نے خود کو اللہ کے آگے جھکا دیا؟ کیا میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ میں اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتی؟ اور کیا میں یوم آخرت سے ڈرتی ہوں؟ ذکر الدار۔ سورت یاسین پوری ہو گئی، سات مبینوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا، آج ہم اس کو کیسے پڑھتے؟ یاد رکھیے، اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے کتنے منٹ میں یہ سورت پڑھی ہے، پوری کوشش تھی میری کہ جلدی پڑھوں، ٹوٹل 1 hour 25 minutes، جس میں آپ کی شروع کا خلاصوں کے ساتھ ابھی تک سورج یاسین ہوئی ہے۔ آپ سب ایک سوال کیجئے خود سے، تجربہ بھی ہوگا یاد کر لیں، 1 hour 25 minutes میں آپ کتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھ سکتی تھیں اگر آپ کو کسی جگہ بلا کر سورہ یاسین پڑھنے کو دی جاتی؟ میں نے ایک جگہ کروائی تھی لوگوں سے مشق، ایک سسٹر نے کہا 16 minutes، کسی نے 20، کسی نے 22، 15، ایک نے کہا میں تو 10 minutes میں پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. تلاوت سنتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
جزاك الله خير. سورة صافات. ذرا سے اس کے نام پہ غور کیجئے گا، صفے باندھنے والے. اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ صف بھی ہے، ڈسپلن کا سبق ہے. افسوس یہ کہ مغرب نے آج یہ اصول اپنایا، ان کی صفیں بھی سیدھی، گاڑیاں بھی سیدھی، دل بھی سیدھے. آج ہماری ہر چیز ٹیڑھی دکھتی، ہماری تو نماز کی صفیں سیدھی نہیں ہوتی، باقی کہاں ہوں گی. پوری سورۃ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے فرشتوں کی کچھ خوبیوں کو بنیاد بنا کر انسانوں کو ڈسپلن سکھایا گیا، اور خاص طور پہ آخرت کے گھر کی یاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. تین مستقل قسمیں. اور اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے اور آپ ہمیں سورت صافات سے نماز پڑھاتے تھے. یہ نسائی کی روایت ہے 27. اب آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو طویل صورت کہتے ہیں کہ مختصر کہتے ہیں. ابتدائی 21 آیتوں کا ٹاپک لکھیے گا، آسمان کے اوپر کے مناظر. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنی دنیا کا کون کون سا حصہ دیکھا ہے، آپ بھی مجھ سے پوچھ لیجئے. ہم ورلڈ ٹور بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی 5-6 ملک ہی آتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں ورلڈ ٹور پہ گئے ہوئے ہیں. کوئی ورلڈ ٹور نہیں ہوتا وہ. چلیے آپ پورے گلوب کے گرد گھومتے رہیں گھومتے رہیں، لیکن زندگی میں آپ اور میں آسمانوں کے اوپر نہیں دیکھ سکتے. کس کا دل کرتا ہے آسمان کے اوپر دیکھنے کو، کس پہ کیا؟ میرا تو بہت دل کرتا ہے. جب جہاز اوپر جاتے ہیں نا، جاتا ہے جاتا ہے، میں کہتی تھوڑا اور اوپر، تھوڑا اور اوپر ہو جاؤ، تھوڑا اور اوپر ہو جاؤ. اور ادھر سے اوپر کھڑکی میں جھانکتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اب بہت ہی قریب ہوں گے، کبھی یہ بادل ہٹے تو میں دیکھوں اوپر کیا. کیونکہ آپ جب صحیح احادیث سے پڑھتے ہیں نا، آسمانوں کے اوپر کی دنیا بہت خوبصورت ہے. میرے ذہن میں آتا ہے جیسے فینٹسی، الف لیل وی کہانیاں. آپ کہتے ہیں کہ یہ آسمان 7 ہے نا، 7 ہیونز، یہ مختلف مٹیریل سے بنے. ایک اوپر آسمان پورا سونے کا ہے، شور جا سکتے تو جا چکے ہوتے. ایک آسمان چاندی کا, ایک پیتل کا. اللہ کے نبی جب معراج کی رات گئے تھے تو کیوں کھو گئے تھے اسی میں؟ سدرۃ المنتہا سونے کا درخت ہے, اس پہ ٹڈیاں برستی ہیں. حضرت ایوب کا قصہ آج پڑھیں گے آپ, سونے کی ٹڈیاں برسی تھیں ان پہ. تبھی تو پھر نیک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح اسی منظر میں کھو جاتی ہے اور اس کا دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کو. تو آئیے ذرا آج آسمانوں کے اوپر کی تھوڑی سی سیر کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ مرتے ہی فوراً ہماری روح کو اللہ آسمان کی سیر پہ لے جائے. تو موت کیا ہے؟ آسمان کی سیر کا نام. اللہ ایک ٹور لگوا کر پھر قبر میں ڈالتا ہے روح کو. فرمایا, قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی, پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی, پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. جواب قسم دیکھ لیجئے, ان الہکم لواحد, یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. کیا پتہ چلا؟ ساری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے, لا الہ الا اللہ. میں نے تو جنگلوں میں بھی جا کے دیکھا ہے, وہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے خوبصورت پتے پھل پھول ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ سجاتے ہیں تو ڈرائنگ روم کو, بیڈ روم کو, لاؤنج کو, ہمارے کلازٹ اور ہمارے اندر کے خانے کوئی نہ کھولے. اللہ نے صحراؤں میں بھی اتنا حسن رکھا ہوا ہے, پہاڑوں میں حسن, دریاؤں میں حسن. اب جتنا نیچر کے قریب جاتے جاتے آپ کو اتنی خوبصورتی دکھتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ الصمد, اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اس کے رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. اب آسمانوں کی تعریفیں, اِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِّلْكَوَاكِبِ, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا آسمانوں پہ پہرے لگ گئے, بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے, اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے, بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے, اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں, اور تم ذلیل بھی ہوگے. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی. یہی تو جزا سزا کا دن ہے, یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیں تین باتوں پر فضیلت دی گئی ہے باقی لوگوں کے اوپر. پہلی بات ہے ہماری صفیں, ہم سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئیں, ہر نماز میں صفیں باندھتے ہیں نا. ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی, اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کر دی گئی. یہ صحیح مسلم کی روایت 522 ہے. فرشتوں کی جو صفات ہیں اس کو ایک مائنڈ میپ میں دیکھیے. پہلی تین آیتوں میں آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے ہیں. یعنی اگر ہم آج آسمانوں پہ جا کے دیکھ سکتے نا تو وہاں فرشتوں کے پروں کے پرے ہیں. اتنی بھی جگہ نہیں. فرمایا کہ بعض دفعہ جب فرشتے عبادت کرتے ہیں تو چرچراہٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جب تقدیر کے قلم چلاتے ہیں فرشتے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. جی, پھر اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستا ہے. وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے, اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں. تو آسمانوں کی ایک اور ہی دنیا ہے, وہاں انسان اپنی زندگی میں نہیں جا سکتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت ادریس کے. حضرت ادریس کی جان آسمانوں پہ جا کر لی گئی تھی. بس انہوں نے خواہش کر لی, اللہ مجھے آسمان پہ جا کے مرنا ہے. کہا چلو یہ بھی کر کے دکھا دیں لوگوں کو. وہاں چلے گئے, وہاں ملک الموت پہنچے, وہاں جان لے لی. اور ایک نبی اور بھی آسمانوں پہ. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں. اب میں بچیوں کی کلاس میں ہوتی تو انہوں نے آ جانا تھا، آنٹی پھر وہ کھاتے کے ہیں. آج ایک بچی آئی میرے پاس سورہ یوسف پڑھنے والوں میں، کہنے لگی ٹیچر ایک سوال ہے. میں نے کہا جی. کہتی وہ جو یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے تو انہوں نے کھایا کیا تھا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کو نہیں بتایا. کہتی نہیں ہمارے ایک ٹیچر نے بتایا تھا. میں نے کہا بھائی یہ جواب ان سے لیجئے، میں نے تو ایسی آپ سے کوئی بات بھی نہیں چھیڑی. اب بچوں کے سوال معصوم ہوتے ہیں. عزیزہ مصر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یوسف کی امی کا نام کیا تھا؟ تب تو ذہن ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، تو ایسے سوال ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کو مجھے کائنات پہ غور کرنا ہے. چلیے کچھ باتوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدرتوں پہ یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اعمال کے حساب کتاب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا، اللہ کی اطاعت کر کے شیطان سے محفوظ رہنا، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں حشر کے مناظر. سب ٹائٹل لکھ لیجئے، جواب دہی سے لے کر جنت یا جہنم. پورا آپ دیکھیے ایک مائنڈ میپ ہے اس رکوع میں، آیت نمبر 22 سے 74 تک کیا قیامت کے دن ہو رہا ہے. دیکھیے تبھی تو یہ صورتیں آپ کو مجھے آخرت کے گھر سے جوڑیں گی نا، کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر بہت سارا ہے. فرمایا اخشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے ان کو دوزخ کی راہ دکھا دو اور ان کو ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جائیں گے، ان کو روک لیا جائے گا امیگریشن پہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس وقت ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ خاموش، کیونکہ کوئی مدد نہیں کرے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، سب پھر بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے بھی آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم تو ایماندار ہی نہیں تھے، یعنی اصل تمہارے ایمان کا کھوٹ تھا، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر نہیں تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے. دیکھیں کتنے کلیئر سوال جواب ہیں ادھر. اب تو ہم سب پر اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے. رک جائیے ادھر. کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے وہ خود کدھر جا رہا ہے. کسی من چلے کی گاڑی کے پیچھے ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، ڈونٹ فالو می، میرا پیچھا نہ کرنا، بیکاز آئی ایم لاسٹ. اس جملے کو زندگی کے سفر میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ جب ہدایت گھر لینے گھر سے نکلیں. ہر جگہ سے ہدایت نہیں ملتی، یہ آگے جا کر بھی ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. سو اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو، ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ کے خالص چنے ہوئے بندے. ہائی لائٹ کر لے، اب یہ بار بار آئے گا اس صورت میں. انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے. نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، یعنی دنیا کی جنت سے بالکل مختلف. یاد رکھیں کہ جنت کی شراب بامانی مشروب ہے، اور پاکستان کا مشروب کیا ہے؟ مشروب مشرق، روح افزا کے نورس. چلیے مشروب پینے کی جگہ، کیونکہ کچھ لوگ جنت کے ساتھ شراب کا لفظ سن کر کہتے ہیں لو جب وہاں پی سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں، تو اس کی وجہ کہ اللہ نے یہاں منع کی، وہاں نہیں، اور جو وہاں کی شراب ہے وہ شراب تھوڑی ہے، وہ تو بہت ہی لذیذ ہوگی. نہ اس سے سر درد ہوگا نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ دیکھیے پہلے نیچی نگاہ کا ذکر ہے، پھر بڑی آنکھوں کا ذکر ہے۔ عورت کا حسن حیا میں ہے، اور بیویاں ہیں، گرل فرینڈس نہیں ہیں، فرینڈس نہیں ہیں ان کی۔ کیوں؟ کہ ایک عورت کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ باحیا ہو اور اس کا سب کچھ اس کے شوہر کے لیے ہو۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، اب ذرا ایک مکالمہ سنیے گا، بہت ہی ذرا دل کو کچھ ہوتا ہے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ کہے گا، تم چاہتے ہو کہ جھانک کے دیکھ لو، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر سارے حواس بندے کے کام کر رہے ہوں گے اور ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہوں گی کہ ایک دوست تھا وہ کدھر گیا۔ وہ کہتا ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ پھر وہ اوپر سے بیٹھا جھانکے گا نیچے، تو جھانکتے ہی اسے بیچو بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیا ذریعہ استعمال کرے ان کو دور سے جہنم کے منظر دکھائیں گے۔ کہے گا، واللہی قریب تھا کہ یہ تو مجھے بھی برباد کر دے۔ یہاں دعا کرے، اللہ ہمیں بری دوستیوں سے بچا، ہمیں اس قرآن سے کوئی نہ روک سکے یہ کہہ کر کہ تمہارا عقیدہ بدل دیں گے۔ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں سوائے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑتے رہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، آج بھی آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ غلط کام صرف اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پہ کرتے ہیں، ان کو قرآن سے جوڑ دیں، یہ آپ کا ان کے اوپر ایک احسان ہوگا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے لوگ بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، اب تو دیکھ لے جن کو دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ ہر نبی کے لیے یہ بات آئی جا رہی ہے۔ تو ہم نے جہنمیوں کے پینے کی بات پڑھی، تو سن لیجئے تفسیر جریر طبری کی ایک روایت ہے، جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا انہیں سخت تکلیف ہوگی، بڑی کراہیت آئے گی، پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر جھڑ جائے گی، اور جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے باہر آ جائیں گی۔ یہ تو حدیث ہے نا، سورت محمد لکھ لے، آیت ملے گی آپ کو کہ وہ پانی ان کی اندڑیوں کو کاٹ کاٹ دے گا۔ ذرا سی کوئی مرچیں کھا لیں تو انتڑیوں میں جلن ہوتی ہے، وہاں کیا ہوگا جب تھور اور بڑے بڑے ایسے گندے درخت کھانے پڑیں گے اور اوپر گرم پانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے کچھ باتوں پہ انشاءاللہ، کہتے ہیں حشر کے مناظر کو یاد رکھنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کا فضل مانگنا ہے، برے انجام سے بچنے کے لیے خالص ہونا ہے، بخشش اللہ ہی سے طلب کرنی ہے، باپ دادا کے غلط عقائد پر نہیں چلنا، کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، 75 سے 113، ٹاپک لکھیے گا مخلص، ابھی اس کا فرق بھی بتاؤں گی آگے جا کے آپ کو۔ مخلص بندوں کی جزا، مخلص نہیں مخلص۔ کون کون؟ نوح، ابراہیم اور اسماعیل، ان تینوں کا حال پڑھیں گے۔ بت ٹوٹیں گے ابراہیم کے ہاتھوں سے، ان کی عظیم قربانیوں کا ذکر ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلتی ہے، اور اسماعیل بچا لیے جائیں گے۔ یہ ہے مخلصین کو تحفے جو اللہ سے ملتے ہیں. ہم تو ہوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف آگے تو ساری دنیا ہی بگڑ جائے گی ہماری. نہیں, آئیے دیکھیں, اللہ عباد اللہ المخلصین, اور مگر ہمارے مخلص بندے کون ہیں؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا. کون سی مصیبت؟ شرک کی مصیبت. اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا, اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں, وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا, اور اس نوح کی تابع داری کرنے والوں ہی میں سے ابراہیم بھی تھے, جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے. اے اللہ ہمارا دل بھی قلب سلیم بنا دے. اس جا ربہ بقلب سلیم, بے عیب دل لے کر اپنے رب کے پاس آئے. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے گھڑائے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے, یعنی اس کا کوئی مقام نہیں تمہاری آنکھوں میں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا, میں تو بیمار ہوں. کیونکہ ایک مواحد مشرکانہ ماحول میں خود کو بیمار ہی سوچتا ہے. اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے. آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے, تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ابراہیم کا تبلیغ کا انداز تھا, تمسخر بھی تھا, مزاح بھی تھا, اور بات کو اپنے مزاج کے مطابق لے کے آنا بھی تھا. پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے. وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے, تو آپ نے فرمایا, تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ سوچیے کیسا پتھر پھینکا ان کے شعور پہ. حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. وہ کہنے لگے, اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی آگ میں اس کو ڈال دو. انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا, لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا. یہ تو اللہ کی سنت ہے, مخلصین کو بچاتا ہے اور منافقین اور کافرین کو پکڑ لیتا ہے. اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں. یہاں ترتیب زمانی ہے ابراہیم کے واقعات میں. جب آگ سے بچے کہا, میں نہیں تم میں رہوں گا, اور کدھر جا رہا ہوں؟ انی ذاہب الى ربی, اور کدھر جائے گا ایمان والا؟ اس کی تو ساری نظریں اپنے رب پر ہوتی ہیں. دنیا کچھ بھی کر لے, رب بچائے گا, لہذا میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. کبھی آپ کو بھی موقع ملے تو یہی کہا کریں, ہی ول گائڈ می, ڈونٹ وری. ہم سب دن رات مختلف فیصلے کرتے ہیں, یہی کہا کریں, اللہ جیسے ابراہیم کی تو نے مدد کی ہماری بھی کر دے. اے میرے رب, مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما, اور ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی. پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے, میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. دعا کیا مانگی سب مانگ لے مل کے, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. مل گئی تو بیٹا کیسا ملا, اتنا فرما بردار. باپ نے اپنا خواب بیان کیا, حقیقت بھی نہیں صرف خواب. جواب سن لیجئے, بیٹے نے جواب دیا, ابا جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لائیے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. غرض جب دونوں متی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا, چہرہ نیچے ڈال دیا کہ کہیں بیٹے کی شکل دیکھ کے پیار نہ آ جائے. ایسے دل ہوتے ہیں خلیل اللہوں کے. پھر وہ یہ نہیں کہتے, اللہ کرے کوئی آئے, کوئی بیچ میں مجبوری آئے اور میں کہہ دوں میں بڑا مجبور تھا. وہ تو مجبوریوں کو زمین پہ لٹا کر اوپر چھریاں چلا دیتے ہیں. ہم مجبوریوں کے نام پہ کہتے ہیں کیا کریں پھر, ہماری مجبوری ہے. نہیں, روئیے دھوئیے, اللہ سے مانگیے کہ اللہ میری مجبوریاں ختم کر دے. تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب تو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، نوٹ کریں، جس کو اللہ کہے کہ یہ آزمائش اور امتحان تھی، کیا پھر وہ آزمائش نہ ہوگی؟ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی، نوٹ کریں، جب ایک بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو اللہ نے وہ بھی بچا دیا، اور اس کے بعد ایک اور کی خوشخبریاں دے دیں جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے بنا دیے۔ کیا پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ بڑے سے بڑے دکھ اور تکلیف میں سے اللہ نکال دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ مخلصین کی باتیں پڑھی ہیں، چند باتیں سمجھ لیجئے گا۔ یہ بڑا رومانٹک پارٹ ہے اس سورت کا۔ جیسے ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو ہم اس کا ذکر خیر کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپنے نبیوں سے بہت پیار ہے۔ پیچھے ہم نے دو رکوعوں میں جنت اور جہنم کے تذکرے پڑھے، اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے میدان محشر سے جنت اور جہنم کی سیر کروا دی، اور وہاں ہم نے دو دوستوں کو دیکھا، ایک اوپر ہے تو ایک نیچے ہے، دنیا میں ساتھ تھے لیکن عقیدے کے فرق نے منزل جدا کر دی۔ چلیے، وہاں تھور کے کھانے کھانے پڑے، دنیا میں مچھلی کا ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے تو آپ دیکھیے کہ اس وقت آنکھیں کیسے ابل کے باہر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں سے آگے سورت کے اینڈ تک مخلصین ہے۔ دو چیزیں سمجھانا چاہتی ہوں اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، مفعل، اسم فاعل کا وزن ہے، اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر آتی ہے تو۔ یہاں کیا ہے؟ مخلص، مفعل، یہ مفعول کا وزن ہوتا ہے۔ مخلص سے بڑی چیز ہے مخلص، کیسے؟ اس تعریف سے پہلے سمجھ لیں، پھر ایک اور دوں گی۔ مخلص کون ہے؟ جو اخلاص پہ کام کر رہا ہے، فاعل ہے۔ اور مخلص کون ہے؟ جو مفعول ہے، جس پہ کام ہو چکا۔ آسان کر دو، مخلص ابھی رستوں میں ہے، مخلص منزل پہ پہنچ چکا ہے، ایک بات۔ دوسری بات بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا، اس میں ایک بہت بڑی حقیقت انشاءاللہ آپ کے میرے سامنے آئے گی۔ دنیا میں مخلص بہت سارے ہیں، بڑے مخلص ہیں، کئی تو مخلص بھی ہیں لیکن چلے کاٹ رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، گیارہویں پکا رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، مخلص بہت ہیں وہ، لیکن وہ مخلص نہیں ہیں۔ لکھیے کیوں؟ مخلص ہونے کے لیے دل کے اچھے جذبات ہی بہت ہیں۔ یہ جتنے پادری اور جتنے راہب اور جوتشی، جو مذہب کے نام پہ مجاہدے کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ مخلص ہیں۔ ایک ہندو بھی مخلص ہو سکتا ہے اپنے حساب سے، ایک عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن مخلص وہ ہے جس کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہو، اور وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کتنا افسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے اور دلوں میں سوال بھی اٹھتے ہیں جب غلط عقیدوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اتنی محنتیں کرتے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، کل بات ہوئی تھی عرس کی، لنگر شریف، 1000 بندے کا کھانا کوئی آرام سے پکتا ہے؟ مخلص لوگ ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کا خیال یہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن مخلص نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو ایک جملہ بول دیتی ہوں، مخلص سے مخلص بننا ہے اگر تو آپ کو مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کس چیز کا؟ قرآن اور سنت کا۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہاں بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، سلام علی المرسلین، جیسے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے نا، سلیوٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ یہاں بھی اور باقی بھی جگہ ہے، پورا قرآن پڑھ لیں، اب ماشاءاللہ 23 پارے تو ہو ہی گئے ہیں، کہیں ایک جگہ بھی آپ کو نبیوں کے یوم ولادت کا ذکر ملا؟ نبیوں کی برتھ ڈے کیا تھی، یا نبی کب فوت ہوئے، ان کی برسی کوئی پڑھی ہے ابھی تک؟ تو میری بات پہ یقین کیجئے کہ اگلے 7 پاروں میں بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی بات نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ نہ نبیوں کی پیدائش، برتھ ڈے، ولادت، یوم المولود، اور نہ ان کی وفات، برسی، نہ ان کا عرس، پورے قرآن میں ایک تذکرہ ہے نبیوں کے مشن کا. آج ہم نے کیا کیا، نبی کی ذاتوں میں کھو گئے، ان کی برتھ ڈیز منانے لگے. پہلے تو پتیاں پھول لگاتے تھے، اب کیک بھی کاٹنے لگ گئے اور مشن کو بھول گئے. آج امت مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل وہی کیا جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. نہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے ہے اور نہ 12 ربیع الاول نبی کی برتھ ڈے ہے، لیکن شیطان آپ کی وفات کی خوشیاں منواتا ہے حلوے مانڈے پکوا کر. علم لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مخلص بنا دے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں حضرت نوح کی بات، حضرت ابراہیم کی بات، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. 950 سال جو نوح نے بڑی تکلیفیں سہی، تو آج دنیا سے گئے ہوئے 2100 سال بھی تو ہو گئے. اب قبروں میں، برزخ میں وہ اجر بھی تو پا رہے ہیں نا. کیا ہوا اگر آج آپ کو حق کہنے پہ تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے ملے گا، ہمیشہ کی جنت ہے، آگے سے آگے جانا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں ابراہیم آپ کے میرے لیے ایک خوبصورت رول ماڈل ہے. قلب سلیم لے کر آیا. یہ دل ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی دوسروں کو بھی مسلم بنانا چاہتا ہے، اور اللہ نے جو قربانی مانگی دی ایسے مسلم ہو گئے جیسے سورج چاند مسلم ہوتے ہیں. جب اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو گئے، نکلو نکل آئے، جھک جاؤ جھک گئے، بغیر سوال کے ماننے والا دل قلب سلیم ہوتا ہے. سخت دل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی قلب سلیم نہیں ہوتے، نرم دل کے مالک تھے بندوں سے بھی اللہ سے بھی. اور ایسے لوگ نہ غیبتیں کرتے ہیں، نہ غم پالتے ہیں، نہ شکوے پالتے ہیں. ان کی زبان پہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں. آج تم ذرا سی بات دیکھیں تو ہم بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں نا دوسروں کو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی خوبصورت کر دے. پھر ابراہیم نے جو بت توڑے، لکھ لیجئے، پہلے ابراہیم نے تبلیغ کی زبان سے، پھر ہاتھوں سے جہاد کیا بت توڑ کر. کیا سکھا دیا آپ کو مجھے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے اور میرے بیچ میں رکاوٹ بنے گی میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. ہم رسمیں نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے بت توڑ دیے. یہ اس دور کے بڑے بڑے لوگ تھے. ابراہیم نے ان کا خوف نہ دل میں رکھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بتوں کو بچانے والے خلیل کی جان لینے لگے ہیں. اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی یہی ہے. یہ اس دور کے سپر پاور سے تعلیم یافتہ لوگ تھے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قوم نے ہندسہ ایجاد کیا. یہ جو گنتی ہے نا 1 2 3 یا 1 2 3، یہ اس دور سے چلی. پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن زیادہ پڑھا لکھا ہونا بعض دفعہ انٹلیکچوئل بنا دیتا ہے انسان کو. وہی سے چونکہ ناشنا تھے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ گریک میتھولوجی، یونانی کلچر، اس میں بھی بہت بتوں کو سجاتے ہیں. پورا آرٹ اینڈ کرافٹ گریک سے آیا. کسی نے ایک سوال کیا کسی بڑے پڑھے لکھے کراؤڈ سے. ایک کمرہ ہے، اس میں ایک بہت شاہکار قسم کا بت پڑا ہوا ہے جو اب ملتا نہیں ہے، نہ کہہ لیجئے کہ یونیک ہے. اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے اور آگ لگ جاتی ہے. آپ پہلے کس کو بچائیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ بت کو. کیوں؟ بچے تو اور بھی پیدا ہو جائیں گے، پر اب اس طرح کے خوبصورت سٹیچوز اور مجسمے بنتے نہیں ہیں. جی، محمد پکتل کی کتاب ہے، اب جا کے خود بھی پڑھ لیجئے، کلچرل اسپیکٹ آف اسلام. آج ہمارا کلچر اتنا اندھا ہو کے ہمارے دماغوں پہ سوار ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا محتاج کر دیا. آئیے ذرا کچھ چیزوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانا ہے. دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اگر اولاد نہیں تو رب سے کہنا ہے ربی ہب لی من الصالحین. صالحین کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنی اولادوں کو محسن بنانا ہے، نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اللہ کے خواب کے اشاروں کو بھی حقیقت کی طرح ماننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے، اور جیسا اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا دیا، اللہ ہمیں بھی ایسی ہی نیک صالح اولادیں عطا فرمائے. جو ہیں ان کو نیک بنا دے، جن کو نہیں دیا ان کو ایسی اولادیں عطا فرمائے. آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 114 سے 138، 114 to 138 ٹاپک لکھے گا، اللہ کے خالص بندے بچا لیے جاتے ہیں. یہاں ہم تین انبیاء کے بچنے کا ذکر پڑھیں گے، موسیٰ، الیاس اور لوط. اور اللہ کرے کہ آج ہمیں بھی اخلاص مل جائے اور ہم بھی اس میں اللہ کے اس معیار پہ پورے اتر جائیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا. بار بار ان کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو بھی بڑا ہی پیار ہے ان لوگوں سے. اور انہیں اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، اشارہ ہے فرعونی نظام، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. اور ہم نے ان کو واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا. اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ و ہارون پر سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ سلام کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، پھر شاید نصیب میں ہو نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جنہوں نے دین کے کام کیے، اور آف کورس سحر فہرست اس میں انبیاء ہیں، زندگی میں ان کو پروٹوکول نہیں ملا، نہیں ملتا. دین کے طرف بلانے والے کو جو پروٹوکول ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، کیونکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانا، اور انبیاء کرام کی تو دشمنی میں لوگوں نے ان کی جانیں تک لینے کی کوشش کی، انہوں نے صبر کیا. اللہ اس صبر کا بدلہ قیامت کے دن دے گا شفاعت کی صورت میں. آؤ تم سفارش کرو، سارا پنڈال دیکھ لے گا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا تھا. تو سفارش کیا ہے؟ نبیوں کو اللہ کی طرف سے عزت کا ملنا. یہ سلام علی المرسلین بھی بار بار جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ دنیا نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر خانی ہے، قدر دانی ہے، اور ایسے لوگ ان کا قدر ضائع نہیں ہوتا. فرمایا بے شک ہم نیک بندوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ جو تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے. ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو. اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بار بار بدلہ دیتے ہیں. اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیجیے، ان کذالک نجزی المحسنین، اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے. بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی بالکل قریب تھی یہ بستیاں مکہ والوں کے. کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ مراد چاہے کہ پچھلوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرو. تو آئیے چند باتوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں. کیا سیکھا؟ اللہ کے خاص بندوں کے نقش قدم پہ چلنا. عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلو تم ادھر، ہوا ہو جدھر. خاص بندے کیا کہتے ہیں؟ اگینسٹ دا ٹائڈز. وہ کہتے ہیں لہروں کے بل چلتے جاؤ، ایزی گوئنگ، جو سب کر رہے ہیں تم بھی کرو، جو رسمیں لوگ نبھا رہے ہیں تم بھی نبھاؤ. خاص بندے کہتے ہیں نہیں، تم الٹے چلو. اللہ کرے کہ ہم وہ خاص لوگ بن جائیں. اللہ سے نیک کاموں کی دعائیں کرنی ہے، ایسے کام کر کے جانا ہے کہ بعد میں ذکر خیر ہوتا رہے. تین دفعہ بولیں، ایک بار پھر بولیں. چلیں اللہ آپ کی انشاءاللہ قبول کرے. اس بات پر یقین کرنا ہے کہ مصیبت میں نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا کرنی ہے. اللہ نیک بندوں پر احسان کرتے ہیں، اس لیے نیکیاں کرنی ہیں. آگے چلتے ہیں، آخری باتیں ہیں سورت کی، آیت نمبر 139 سے 182. ٹاپک لکھے گا گمراہی کا سبب خیالی باتیں. سمجھ لیں ٹاپک کو. معذرت کے ساتھ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے. اکثر لوگ جو گمراہ ہیں نا، آسٹریڈ، مس لیڈ، بھٹکے ہوئے، گم راہ. آپ لفظ لکھیے گمراہ، اس کو توڑیں، گم پلس راہ. جب راہ گم کر دیتا ہے بندہ تو وہ لاسٹ ہوتا ہے. آج ہماری بھی امت کے راستوں سے بھٹکنے کی وجہ خیالی باتیں، اس دروازے سے گزر جاؤ تو یہ، وہ اس سے گزر جاؤ تو یہ، اور دس اینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں اسی سے روکتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں کہانی حضرت یونس کی. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی نبیوں میں سے تھے. ایسے نہیں لگتا جیسے ایک ماں اپنے سارے بچوں کا ذکر کرتی ہے بار بار، کوئی آ کے پوچھ تو لے آپ کے کتنے بیٹے ہیں، پھر دیکھیے ماں اس کے لاڈ، اس کے پیار، اس کی باتیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، نہ ماں والی نہ باپ والی. لیکن اللہ بھی قرآن میں ایسے پیار سے البم پہ البم کھولتا ہے، دیکھو یہ میرا یونس، یہ دیکھو میرا ابراہیم، یہ دیکھو ابراہیم کا چھوٹا سا بچہ ساتھ پھر رہا ہے، یہ دیکھو یعقوب، یہ دیکھو اسحاق، یہ دیکھو. تو یہ پیار کی کہانی ہے. نبیوں کی کہانیاں جتنی پڑھیں تو اس وقت سوچا کریں کہ ان کی زندگی کی کیا نیکیاں تھیں کہ اللہ نے ان سے پیار کیا. اور آپ نے ابھی تک نبیوں کی کس نیکی کو دیکھا ہے؟ کوئی عبادتوں کا ذکر ہے بہت زیادہ، چلے، وظیفے، ایک ہی نیکی ہے ان کی، اللہ کے مشن کے راہی. اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلا دے. کیا ہوا حضرت یونس کے ساتھ؟ جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. کیا پاکی بیان کی تھی انہوں نے؟ سب ایک دفعہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے بھی اس پڑھنے پہ ہمارے غم دور کر دے، جو بھی حاجات ہیں دین دنیا کی اپنی رحمت سے پوری کر دے. فرمایا اگر یہ پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک، یہ کون سا دن ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد، اس وقت تک بھی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بس ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 100,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف سے بھیجا. ثبوت مل گیا 125,000 کا. آج پتہ نہیں کیوں لوگ اتنی دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھیے دوسری بار ذکر ہو رہا ہے آیت کریمے کا، جتنا مرضی پڑھیں، کھل کے پڑھیں، بغیر گنے پڑھیں. پورے قرآن کی آیتیں ہیں 6,666. کہنے میں یہی بات آتی ہے، لیکن آج اس میں فرق آ گیا کمپیوٹر کی وجہ سے. آپ مان لیجئے سب اوپر کی چھوڑ دیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں 6,200، 6,000 سمجھ لیجئے. آیت کریمہ پڑھتے ہیں لوگ 125,000. گھر جا کر اگر حساب کسی کا اچھا ہے تو ابھی بھی کر لیجئے، 125,000 ڈیوائڈیڈ بائی 6,000 کتنے قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ کتنا بوجھل کر لیا دین کو. اور لوگوں کو دہی بلے اور سموسے پکوڑے کھلاتے ہیں، اور وہ بیچاری بیٹھی پڑھ رہی ہوتی ہیں لا الہ الا انت لا الہ الا انت، وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہیں. صدمے میں تو وہ پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ نے 2,000-4,000 دفعہ پڑھنے پہ بٹھا دیا، پھر گھر والی پھر نہیں بیٹھتی، وہ بیٹھی ہے کچن کے پھیرے لگا رہی ہے، دہی بڑے، چنے، پکوڑے، سموسے، کیونکہ میں نے ابھی آخر میں آپ کی خاطر کرنی ہے. یہ مذاق ہے، معذرت کے ساتھ. ایک دفعہ پڑھے، ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دل کی دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے. اور وہ بیچاری سہیلی کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو ایک ہے، ظالم تو میں ہوں، تو نیکسٹ ٹائم اگر اپنی دوستوں سے پڑھائیں تو انہیں کہ اس کو چینج کریں، اے اللہ پاک تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری دوست ظالم ہے جس کے گھر مصیبت آئی ہوئی ہے. ہمیں عقل ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی کم ہے. اللہ ہمیں اس قرآن کے لیے وقت لگانے کی توفیق دے. پس وہ ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کی تو ہوں بیٹیاں اور ان کے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان پروازی پر بات کر رہے ہیں، آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان بازیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً وہ محض جھوٹے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ. اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی. نعوذ باللہ. عرب کے کچھ قبیلوں کا عقیدہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، میں تو پہلے کہہ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کفر، کفر نباشت، کہ کفر کی بات اگر بیان کر دیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا نسب یا رشتہ فرشتے جنوں سے جڑا اور اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے مثالیں گھاڑتے ہیں. فرمایا حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کریں اللہ اس سے بالکل پاک ہے سوائے اس کے مخلص بندوں کے. یقین مانو کہ تم سب اور تمام معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو جہنمی ہے. فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے اور ہم تو بندگی الہی میں صفے باندھے کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سورت کے شروع میں بھی فرشتوں کی صفات اور سورت کے آخر میں بھی فرشتوں کی بات ہے. کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے. بس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے. اے اللہ ہماری بھی مدد کرنا، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا. اب آپ کچھ دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی صبح بڑی بری ہوگی. آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے. کیا کیا بات ہے اس کے پیچھے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، خیر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب اس طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. حضرت یونس کی کہانی تھی اس میں، صحیح بخاری کی روایت نوٹ کیجئے 3413. کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں. یعنی نبیوں میں ایک دوسرے کے اوپر کسی کو فضیلت مت دو. پھر آپ نے فرمایا جب تم مجھ پر سلام بھیجو اور نبیوں پر بھی سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی نبیوں میں سے ایک نبی ہوں. تفسیر جریر طبری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر اللہ نے سلام بھیجے. ہم نے کس بات پہ آمین کہنا ہے اور انشاءاللہ کہنا ہے؟ اللہ کی مومن بندی بننا ہے. اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اس پر یقین رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے. اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندوں میں شامل ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے. گمراہیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے قرآن کے چراغ جلانے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کے گھر گھر میں اس قرآن کا چراغ جلا دے. چلیے صافات کے بعد سوات چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عز وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
سورة سواد ایک لفظ کی سورت ہے. قرآن پاک میں حروف مقطعات میں سے کچھ سورتیں ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک ہے. آگے آپ سورہ قاف پڑھیں گے, سورت نون پڑھیں گے جس کا دوسرا نام بھی ہے قلم. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کسی ایک لفظ کے نام پہ ایک سورت رکھ دیں یا کسی زیادہ پہ, اس پوری سورت پہ جو بنیادی کردار آپ کے میرے سامنے ہوں گے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسا تقویٰ اور عبادت گزار بنا دے. یاد رکھیے کہ حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹا تھے. امت مسلمہ کے عروج کی کہانی ہے. یہ دونوں باپ بیٹے اس بات کی دلیل ہیں کہ دین کی دولت اور دنیا کی دولت اکٹھی ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے, اور دولت نقصان نہیں دیتی کسی کو بھی, شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو. اور اس صورت کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی جس کو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے دوران دیکھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ابتدائی آیات سے. پہلی 14 آیات 14 ٹاپک لکھ لیجئے گا, تعجب ہے ان کو اللہ کی بات پر. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ کی باتیں سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا پردہ جائز ہے, فرض ہے, اچھا یہ نہیں کر سکتے, وجہ کیا ہے کہ دل نہیں چاہتا, ورنہ یہ باتیں تو فطرت کے قریب ہیں جو اللہ نے اس کتاب میں لکھ دی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, صاد والقرآن ذی الذکر, بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اس نصیحت والے قرآن کی قسم, بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہلاک کیا, انہوں نے ہر چند چیخو پکار کی لیکن وہ وقت تو چھٹکارے کا تھا ہی نہیں. اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا, اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے, کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بات تو بڑی عجیب ہے. ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبودوں پر جمے رہو, یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی تھی, یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہم سب میں سے اسی پر ایک کلام ہے؟ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے خاندان کے سب لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی تھی, اسی چیز کا اس میں ذکر ہے. وہ آئے اور جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو غصے سے پھنکارتے مارتے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئے. اللہ نے ان کے باڈی ایکشن بھی ادھر پیش کیے اور فرمایا یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ہی نہیں کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں, یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور بےخوب والے فرعون نے جھٹلایا, اور سموت نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی, یہی بڑے لشکر تھے, ان میں سے ایک ایسا بھی نہ تھا جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو. بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی. کیا پتہ چلتا ہے یہاں پہلی آیت دوسری آیت کو ہائی لائٹ کریں تو سمجھ آ جائے گی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, ہدایت کی پہلی چوٹ بندے کی انا پہ پڑتی ہے. جب آپ ہدایت کے سفر پہ چلتے ہیں نا تو سب سے بڑا بت راستے میں انا, ایگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کبھی بھی انا پیدا نہیں ہونے دی, سیلف امپورٹنس کا احساس پیدا نہیں ہونے دیا. دیکھیں یہ ضد ہوتی ہے, اکڑ ہوتی, خود پرستی, خود پہ اعتماد کرنا, یہ سب سے برا صبر ہے, ڈھٹائی کی حد ہے. غلطی پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلطی پہ نہ ماننا, ایسے لوگ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. یہ لوگ غلط چیز پہ سٹینڈ لینے والے باپ دادا کا نام لیتے تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ نفس سلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس سے ان کی انا پہ چوٹ پڑتی تھی۔ تو سیکھنے کی باتوں میں سے اپنے لیے سب سے پہلی بات پہ انشاءاللہ کہیے، اپنے اندر سے انا ختم کرنی ہے۔ میں سب سے اہم ہوں یہ احساس نکالنا ہے، میں سب سے اچھی ہوں یہ احساس ختم کرنا ہے، میں سب سے زیادہ کام کرتی ہوں احساس نکالنا ہے اپنے اندر سے، میرے بغیر کام کر کے تو دکھائیں یہ نہیں کہنا، اور جتنے دب کے پیار سے نرمی سے جھکے رہیں گے اللہ آپ کو اتنی ہی عزت دے گا۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنانا ہے، بولیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، غرور اور تکبر سے بچنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، دعائیں صرف اللہ سے مانگنی ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اب آگے سے حضرت داؤد کی کہانی، ٹاپک لکھیے 15 سے 26، صبر و ثبات کی مثال، داؤد علیہ السلام۔ وما ينظرها الا صيحة واحدة واحدة ما لها من فواق من فواق، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں۔ فواق، جانور کا جب دودھ دھویا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ تھن کو دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں، یہ درمیانی وقت جو اس کو فواق کہتے ہیں۔ قیامت کی باتیں پھر شروع ہو گئی ہیں، یہ ہے دار الآخرت کی یاد، اللہ ہمیں اس دن کی فکر لگا دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہماری سر نوشت تو ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کتنا اچھا ہو قیامت کے دن ہمارے بارے میں بھی اللہ یہی کہے، سب کچھ تھا لیکن رجوع تھا۔ دنیا کی دولت غرور نہ پیدا کرے، بڑائی کا احساس تو کبھی بھی دل میں نہ آنے لگے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی۔ اللہ ہمیں بھی حکمت دے دے، اور باتوں کا فیصلہ کرنا سکھایا، اللہ ہمیں بھی یہ سکھا دے۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ، یعنی داؤد علیہ السلام، جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے بس ان سے ڈر گئے، ظاہر ہے اب اکیلے بیٹھے کام کریں، ایک دم کوئی دیوار پھلانگ کے دروازہ کھول کر اندر آ جائے، اب تو ڈر ہی جائیں گے، اچھا میں اندر نہیں تھا، گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ ہے آج کے پارے کا دوسرا رشتہ، شراکت کا رشتہ، ذرا سے غور سے سنیے گا۔ بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور نا انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں یعنی شیپ ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، یہ اللہ کی بانٹ تھی، کسی کو ایک دے کسی کو 99 دے دے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھ ہی کو دے دو۔ یہ ہے شراکت داری کے نقصان، یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی 49 تجھے دے دوں تاکہ 50 تیرے پاس اور 50 میرے پاس ہو جائیں، انسان کی عادت ہے، سارا فائدہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال، بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے یہاں ایک جملہ بولوں گی، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے، شریکے کا رشتہ۔ آپ سمجھ آئے، شریکے کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا، اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، شریکوں کے گھر جانا ہے۔ اب تو سب کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہے یہ رشتہ، یہ شریکہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی نے جب سنا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لا کر اپنے باغ کی چابیاں نبی کو دینی چاہیے، آپ نے کہا تم ایسا کرو اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ وہ گئے، چچا تایا کے بیٹوں کو جا کے بانٹ دی، جو شریکے کے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے، یاد رکھیے یہ دنیا کے مال ہیں, اس میں شراکت کیا ہے, کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں. ایک دادا کی جائیداد بٹتی ہے, سارے بیٹے برابر کے ذمہ دار ہیں. کسی ایک بھائی کے بچوں پہ ظلم کر دیا آپ نے, آپ پکڑے جائیں گے. بہت خرابیاں ہوتی ہیں, سانجھ داری میں بہت ڈرنا چاہیے. شراکت میں ہمیشہ بندہ اپنا فائدہ زیادہ اور اگلے کا نقصان زیادہ سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جما سکیں کہ حق والے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا, سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ایسے لوگ ہیں بہت کم. اور حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزما لیا ہے, پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آج سی کرتے ہوئے گر گئے اور پوری طرح رجوع کیا, بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا, یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنی غلطیاں نظر آئیں اور ہم بھی جھک جائیں. اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا, آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو, ورنہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. بولیے, آخرت کے گھر کی یاد, اس کو بھلا دیا, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. سورۃ سواد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے, سورۃ سواد پڑھی, سجدے کی آیت تک پہنچ کر ممبر سے اترے, پھر سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی سجدے کی تیاری کی. آپ نے فرمایا, یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ تھا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو, چنانچہ آپ اترے اور سجدہ کیا. ابو داؤد کی روایت ہے 1410. اس آیت سورت کے ساتھ سجدے کی بڑی خاص جگہ ہے, اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے, شکر کے سجدے کا بھی ذکر ہے. کیا سیکھا؟ ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے, شریکوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرنی, شریکوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا, شریکوں کو اپنی بیٹیاں دے دینی ہیں. کہتے ہیں پہلے میں روئی, اب میری بیٹی روئے گی. دیکھیں مجھے کیسے پتہ چلا آپ کے بارے میں یہ سب کچھ, اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. چلیے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے, ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے, کسی دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی, اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے, بڑے کام کرنے کے لیے اواب بننا ہے, بار بار فیصلے استخارے اور مشورے کے ساتھ کرنے ہیں, ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی, اور اگر فیصلہ غلط ہونے لگے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ہر رونے والے کو مظلوم نہیں سمجھنا, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے وقت میں برکت دے دے. چلیے آگے چلتے ہیں, آئے 27 سے 40, 27 سے 40. ٹاپک لکھیے گا, سلیمان آزمائے گئے اور کامیاب ہو گئے. پہلے باپ کی باتیں تھیں داؤد, اب بیٹے کی باتیں, کیونکہ جب باپ اچھے ہوتے ہیں تو اللہ بیٹوں کو بھی خیر سے اچھی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا, اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا, یہ گمان تو کافروں کا ہے. یہ دیکھیے, کافر کہتا ہے ایٹ ڈرنک بی میری, موج مستی, دیر از نو پرپز آف لائف. اللہ نے یہاں اسی بات کی تصدیق کر دی کہ یہ ان کا قول ہے. سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے؟ نہیں, بولیے نہیں, کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا, اللہ کے پاس کوئی ظلم نہیں ہے. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. اللہ آپ سب کے بیٹوں کو بھی ایسا ہی بنا دے. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی, یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ, پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. کیا پتہ چلا, ہر وہ چیز جو اللہ کی راستے میں رکاوٹ بنی اس کا انجام ختم, سب کچھ ختم کر دیا جائے. یہ نیک لوگوں کی بات. اللہ ہمیں بھی ایسی ڈسٹریکشنز کو دور کرنے والا بنا دے. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا, ہے میرے رب مجھے بخش دے, مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی اور شخص کے لائق نہ ہو, تو بڑا ہی دینے والا ہے. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا, وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیتی تھی. دعا دیکھ لیجئے حضرت سلیمان کی گزری. رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لی احد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو, اور وہ بڑا ہی دینے والا ہے. اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا, ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے. یہ ہے ہمارا عطیہ, اب تو احسان کر یا روک رکھ, کچھ حساب نہیں. ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی. آپ کی نظر پڑ گئی. آپ نے کہا, عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی, میری گڑیاں. ان گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بنا ہوا تھا جس کے پر بھی تھے. آپ نے کہا, کبھی گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پروں کا ذکر قرآن میں نہیں پڑھا. آپ یہ سن کر ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت یعنی یہ سائڈس کے دانت بھی نظر آنے لگے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے اڑتے تھے. پتہ نہیں کیا ترقی کی ہوگی انہوں نے. پھر ایک اور روایت جو ہمارے وہ ساتھیوں نے بھی کی ہوئی ہے جو ہم وظائف کر رہے ہیں آج کل صبح شام کے سیشنز میں. حدیث سن لیجئے, بہت ہی خوبصورت ہے. ترمذی کی روایت ہے 1862. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے تین دعائیں کی, دو تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہوگی. پہلی کیا تھی؟ مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو. اپنے لیے دعا کریں, اے اللہ میری زبان پہ وہی بات جاری کیا کر جو تیرا حکم ہو, میرے سارے فیصلے حکمت والے ہوں. پھر دوسری یہ تھی, مجھے ایسا ملک دے جو میرے بات کسی کے لیے لائق نہ ہو. تیسری دعا یہ تھی, جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے وہ ایسا ہو جائے گویا کہ آج پیدا ہوا ہے. بس ہمیں اللہ سے امید ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے دی ہوگی. آج اپنے بیٹوں کو اپنے یہ حدیث سنانی ہے. جب آپ کے گھروں کے مرد مسجد کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمارے مردوں کو مسجدوں کا نمازی بنا دے. چلیے سیکھنے کی باتیں. قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا ہے, اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونا, دنیا کے مال کی محبت میں نہیں کھونا, اگر آزمائش میں مبتلا ہوں تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے, اللہ ہی کو داتا سمجھ کر اسی سے مانگنا ہے. چلیے آپ کے لیے خوبصورت سا ٹاپک آ گیا, آیت 41 سے 64 پڑھ کے ذرا بولیں سب مل کے کیا لکھا ہوا ہے. آخرت کی یاد نے ان کو پسندیدہ بنا دیا. سمجھ لیں پہلے اس ٹاپک کو. جتنا آپ آخرت کو یاد کریں گے دوسروں کے دل میں اللہ آپ کا پیار ڈالتا رہے گا, آپ لوگوں کے بیلوڈ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنیں گے جب آپ آخرت کو یاد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کا کردار دوسروں کو دکھ دینے والا نہیں ہوگا, ان کے لیے جلنے کڑنے والا بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ. اب ایک نبی جن کا بہت کم ذکر ہے لیکن صبر کی بہترین مثال, ایوب کہتے ہیں نا صبر ایوب, انہی کا ذکر ہے ادھر. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. کوئی لمبا چوڑا اپنی بیماری کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے جواب دیا, اپنا پاؤں مارو, یہ نہانے کا پانی ہے اور پینے کا پانی, اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا, بلکہ اتنا ہی اور بھی ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو, سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا, وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا, اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ سارے نبیوں کی کامن خوبی، اجتماعی خوبی آخرت کی یاد تھی۔ اللہ ہمیں بھی یہی دے دے۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہاں سے اپنے تھکے ہوئے ذہن کو جنت کے مناظر سے ریلیکس کیجئے۔ کون سی جنتیں؟ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، اللہ بھی متقیوں کو یہی کہتا ہے۔ جن میں بفراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے، اور قسم قسم کے مشروبوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ قوم ہے جو تمہارے ستاگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، نو ویلکم ایٹ آل۔ یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے اس کو لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم سب سے پہلے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی سزا کو دگنا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، مذاق کرتے تھے ان کا، مولوی، فنیٹک، فلاں فلاں، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہو کے رہے گا۔ تو یاد رکھیے جہنم کے عذابوں میں ایک بڑا عذاب جھگڑے۔ دنیا میں بھی جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو زندگی جہنم بنتی ہے، تو کہیے انشاءاللہ جھگڑوں سے بچنا ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، تکلیف میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، روزے جزا کو یاد رکھنا ہے، دوسروں کو تانے نہیں دینے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے، رزق میں کشادگی کی دعا کرنی ہے۔ آیت 65 سے 88، انوکھی دشمنی پہلے ہی دن سے۔ یہ آپ میں سے کسی کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابلیس اور آدم کا قصہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، اور سوائے اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ سوچئے ذرا، آج انسانوں میں سے کتنے لوگ اس خبر سے بے پرواہ ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس، مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو اس گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے انا کی بات آ گئی، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں اسے مٹی سے، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردوت ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگے میرے رب مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین دن وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح جان لو گے۔ کیا پتہ چلا کہ پہلے دن سے ابلیس کی دشمنیاں انسان کے ساتھ تھیں۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی بات ماننی ہے، تکبر نہیں کرنا، ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، بڑا بننے کا تصور نہیں رکھنا، قرآن سے نصیحت لینی ہے، شیطان کے بہکاووں میں نہیں آنا، اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکوں۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات پہ اللہ نے بات ختم کی کہ کیسے میں اور آپ اس کو لیں۔ آگے چند آیات سورت زمر کی ہیں ہمارے اس بارے میں بھی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔
سورة زمر گروہوں کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس میں جو بات ہوگی اس سے آپ کو اس کا نام زیادہ سمجھ آئے گا۔ ابھی چلتے ہیں آیتوں پہ۔ آیت 1 سے 9، ٹاپک لکھیے گا، بادشاہت اللہ کے لیے، غلامی بندوں کے لیے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں۔ ذرا سا اس پہ توجہ کیجیے، یہ وہی جملہ ہے جس کو لوگ کیسے بولتے ہیں، ساڈی اینا اگے تے اینا دی رب اگے۔ ہماری ان کے سامنے اور ان کی رب کے آگے. اور سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے. دیکھیے یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا, یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا. جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا, لیکن وہ تو پاک ہے, وہ وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اس نے سورج چاند کو کام میں لگا رکھا ہے, ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے. یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا, پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ نر مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے, تین تین اندھیروں میں. یہی تمہارا رب ہے, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے, وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا, اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کا لوٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. دار آخرت کی یاد, اللہ میں آخرت کے گھر کو یاد رکھنے والا بنائے. تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے, یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو, آخر تو تم دوزخیوں میں ہونے والے ہو. اللہ بچا کے رکھے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کی طور پہ گزارتا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو, آخرت کی یاد, اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو, اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے نہیں. بتاؤ تو علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اونچی بولیے. آپ 27 پارے پڑھ چکے اور اگلے 7 نہیں پڑھے, برابر ہیں؟ نہیں. تو اللہ میں علم سیکھنے والا بنا دے. یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے. کیا پتہ چلا اللہ کی بادشاہت بڑی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2577, اے میرے بندو, حدیث قدسی ہے یہ, اے میرے بندو تمہارے سب اول اور آخر انسان اور جن مل ملا کر بدترین شخص کا سا دل بنا لو تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی ایک شخص کے پاس گئے, اس پہ موت کے اثرات تھے. آپ نے پوچھا, سناؤ کیا محسوس کرتے ہو؟ کا خوف اور امید کی حالت ہے, گناہوں کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید. آپ نے فرمایا, جس شخص کے دل میں ایسے وقت پہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کی امید اللہ پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے نجات دیتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے. کیا سیکھا؟ سچی کتاب سمجھ کر قرآن کو پڑھنا ہے, عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. میرے لئے ہر رکوع کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں پہ لکھا جائے. جھوٹ نہیں بولنا, نہ شکرے نہیں بننا, قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا, نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے, سچا اور پختہ علم حاصل کرنا ہے. چلیے آیت نمبر 10 سے 21, دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے اس کی بندگی کرنی ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے کہ اے لوگو, کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. اے اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے. صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر دوں, اور مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب آندھی طوفان اور اس طرح کے اولے برسیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، آمین کہہ دیں بس. کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مار، اپنے عذابوں سے قتل نہ کر، اور اس عذاب کے آنے سے پہلے مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی حفاظت کرے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جن کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان میں تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. اس کو بھی ذرا جا کر گھر میں سوچئے گا، کہیں میں اپنے گھر والوں کو غلط کاموں کا مشورہ تو نہیں دیتی. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک رہے ہوں گے. یہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو. دیکھیں ہم تو موسم کی شدتوں میں بھی یہ تو سوچتے ہوں گے کہ پانی نہ آ جائے، چھت ہی نہ ٹوٹ جائے. کتنوں کو اس وقت دار آخرت کی یاد ستاتی ہے. ایسی ہی آندیاں چلیں گے، ایسے ہی جھکڑ چلیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اسی کا نام قیامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں. اس لفظ میرے پہ تو غور کیجئے، کیسے پیار آ رہا ہے اللہ کو آپ کے اوپر. جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک جو غور سے سن رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں. پھر جب ایک ترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی آپ ہی ہیں انشاءاللہ. یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت کی، یہ بھی آپ ہیں. اور یہی عقل مند ہیں، یہی آپ ہیں. عقل مند وہی ہوتا ہے جو آخرت کے لیے دنیا کا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لے. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں. ہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نصیحت ہے. جنت کے بالا خانے کیسے ہوں گے؟ بخاری کی روایت ہے 6556، جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. روایت میں کہ مشرقی مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھتے ہیں، جیسے تمہیں دکھائی دیتے ہیں، اس طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے. اللہ آپ سب کو جنت کے محلات عطا فرمائے. کیا سیکھا؟ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرنی، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کی بندی بننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، زندگی میں بھلائیوں کے لیے نیکیوں کو فروغ دینا ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا سینہ کھل گیا. اللہ تعالیٰ اس کھلے سینے کو ہمیشہ کھلا رکھے. آخری رکوع ہے، ٹاپک لکھ لیجئے. جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں. آیت 22 سے 31، آخری رکوع ہے پارے کا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے. ہائی لائٹ کریں گے، یاد الہی ہی اصل میں یاد آخرت میں ڈھلتی ہے. جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا آخرت کو یاد رکھیں گے. اس سے ان کے دل سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ گوس بام. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. کہیں اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے جسموں کو نرم کر دے. یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے راہی بلا دے. اس کا حادی کوئی نہیں، بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، یعنی منہ پہ آ کے پڑے گا عذاب، ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر بھی وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال تک نہ تھا، اور اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں. یہ کون ہے؟ شرکا و متشاہ کے سون، یہ شریک ہے. یاد رکھیے، شریکا ہمیں نہیں پسند نا، نہیں پسند نا، اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ بھی نہیں کہتا میرا کوئی شریکا بناؤ، میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ جو صرف ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی. ذرا دیکھیے اللہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات. انک میتن، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نعوذ باللہ، کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہو گئی؟ نہیں، موت آنا کسی بندے کا کوئی عیب تھوڑی ہے. انکم ایتم و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. یقیناً خدا آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. یہ ہے آخرت کا دن، وہاں جھگڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے جھگڑوں سے بچائے. عمل کی باتیں، اللہ سے شرح صدر کی دعا کرنی ہے، قرآن کی مثالوں سے سبق سیکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے. آخرت کا عذاب شدید تر ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. دلوں کو نرم کر کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہونا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ نہ کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.